الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحشر كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وقال جل وعلا كما ورد في سورة المائدة انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان اولا وفي كل العالم آخرا آمین یا رب العالمین. حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میری آج کی گفتگو دو موضوعات پر مشتمل ہے. عہد حاضر میں نظام خلافت کے تحت اقتصادی اور معاشی ڈھانچہ کیا ہوگا، اور دوسرے عہد حاضر میں نظام خلافت کے تحت سماجی اور معاشرتی ڈھانچہ کیا ہوگا. لیکن جیسے کہ کل ہوا تھا، ایک قرض ابھی ہمیں ادا کرنا ہے کل کے موضوع کا، نظام سیاست اور دستوری خاکہ عہد حاضر میں نظام خلافت کا. اگرچہ ایک اہم عہد صرف باقی رہ گئی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ذہنی ربط کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ چند بنیادی باتوں کو دہرانا ہوگا. ایک اضافی فائدہ یہ ہوگا کہ تقریر کے دوران بعض اوقات کچھ چیزیں بیان ہونے سے رہ جاتی ہیں، تو وہ چیزیں بھی اب وہ بلینکس بھی میں انشاءاللہ فل کر لوں گا. پہلی بات یاد ہوگی کہ خلافت ہے بمقابلہ حاکمیت. ہمارا دین دین توحید ہے، اور توحید کا یہ ایک لازمی تقاضا ہے، نیسیسری کرولری ہے، کہ حاکمیت صرف اللہ کے لیے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان حاضری. لا یشرک فی حکمہ احدا ان الحکم الا للہ. جب حاکمیت اللہ کے لیے تو انسانوں کے لیے خلافت ہے. یہاں میں اس کی بات کا اضافہ کر رہا ہوں کہ بعض الفاظ ہمارے ہاں مجازن استعمال ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کا دور حکومت، فلاں وقت فلاں شخص حاکم تھا. یہ الفاظ جو ہمارے ہاں مستعمل ہوتے ہیں، یہ حقیقی معنی میں نہیں، مجازی معنی میں. حقیقتاً اسلام میں حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے، کسی انسان کے لیے نہیں. یہی معاملہ ہے ملکیت کا. توحید کا ایک دوسرا تقاضا یہ ہے، اس کی دوسری کرولری یہ ہے کہ ملکیت صرف اللہ کی ہے، انسان کے لیے ملکیت نہیں ہے، امانت ہے. این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. لیکن یہ کہ یہ تمام الفاظ جو ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، یہ مجازن استعمال ہوتے ہیں، وہ تصور ملکیت کا اسلام میں نہیں ہے کہ جو سرمایہ دارانہ جو ذہنیت ہے اس کے تحت لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. تیسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ خلافت بنیادی طور پر اللہ نے پوری نوع انسانی کو عطا کی. جب ابو الانسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں خلیفہ بنایا گیا, لیکن ظاہر بات ہے کہ جو لوگ نسل آدم میں سے حاکمیت کے مدعی ہو جائیں وہ تو در حقیقت باغی ہیں اللہ کے. اس وقت پوری دنیا میں وہی بغاوت ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ فتنہ, یہ بغاوت, یہ فساد تو اس وقت عالمگیر ہے, آفاقی ہے. بہرحال اس کا کم سے کم نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو حاکمیت کا مدعی ہو گیا وہ خلافت سے محروم ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اب خلافت صرف مسلمانوں کی. چوتھی بات یہ عرض کی گئی کہ جہاں تک امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے کہ خلافت نافذ کیسے ہوگی, جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا نبی ہی شخصی طور پر اللہ کا خلیفہ ہوتا تھا, اس لیے کہ اصل حاکم کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وحی کے سلسلے سے قائم, اصل حاکم کے احکام اس تک پہنچ رہے ہیں, وہ تنفیذ کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا گیا یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, واحد کی ضمیر, واحد کا صیغہ. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی, اب کسی انسان کا وہ خصوصی رابطہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے, وحی نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا, لہذا اب خلافت اجتماعی ہو گئی. اب یہ امر المسلمین ہے, مسلمانوں کا معاملہ ہے. اس میں نے کل عرض کیا تھا کہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا, لیکن یہ بات رہ گئی تھی اور آج میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا فل ان دی بلینکس کر رہا ہوں, تو یہ میں آپ کو نوٹ کرا دوں. یہ بہت اہم واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے بالکل آخری ایام کا. آپ اپنی زندگی کے آخری حج کے سفر پر تھے مکہ مکرمہ میں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور ایک بڑی ہی پریشان کن بات آپ کو بتائی کہ میں کچھ چہمے گوئیاں سن رہا ہوں, کچھ خسر پسر ہے, کچھ سازش ہو رہی ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی جیسے ہی انتقال ہوگا, ہم اچانک فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے, ہم مسلمانوں کو موقع ہی نہیں دیں گے کہ کوئی اور نام پیش ہو, کوئی مشورہ ہو. ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد تو جب اگر نام زیادہ ہو جائے تو پھر کوئی مشورہ ہوگا, بحث ہوگی, تو ہم موقع نہیں دیں گے, اچانک بیعت کر لیں گے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئے, اس درجے کے فوراً فیا آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو جمع کیجئے, اعلان عام کیجئے, جلسہ عام ہو, اجتماع عام ہو, میں خطاب کروں گا اور اس میں یہ الفاظ آئے ہیں فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الرَّبُّ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن يَخْصِمُوا الْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ, میں ان لوگوں کی سازش سے مسلمانوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ان کا حق ہے کہ وہ باہمی مشورے سے طے کرے کون خلیفہ ہوگا. اس طرح سازشی انداز میں اگر اچانک کسی کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے تو یہ گویا کہ مسلمانوں سے ان کا حق غصب کیا جا رہا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین, یہ حج کا موسم ہے, عالم اسلام کے کونے کونے سے لوگ جمع ہوئے ہیں, ہر طرح کا آدمی ہے, یہاں یہ مسئلہ اگر چھڑ گیا اعلانیہ تو ہو سکتا ہے کوئی فتنہ ہو جائے, کوئی شورش برپا ہو جائے, کوئی ہنگامہ ہو جائے, بحث و نزاع کی شکل ہو جائے, بہتر یہ ہے کہ مدینہ منورہ واپس تشریف لے جا کر, وہ دارالخلافہ ہے, وہاں اصحاب الحل والعقد موجود ہیں, آپ وہاں اس مسئلے کو زیر بحث لائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ قبول فرمایا. مدینہ جا کر پہلی فرصت میں پھر آپ نے اجتماع عام منعقد کیا, وہاں بڑا طویل خطبہ دیا ہے. یہ بڑی طویل حدیث ہے جو مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے, اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اس میں یہی الفاظ موجود ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی بات کریں گے وہ مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کریں گے, اور فرمایا فمن بایع امیرا عن غیر مشورۃ المسلمین فلا بیعۃ له, اگر کسی امیر کی, کسی خلیفہ کی بیعت کی گئی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر تو وہ بیعت کل عدم ہوگی، اس بیعت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ نل اینڈ وائڈ ہوگی۔ اس سے یہ بات اب کھل گئی کہ ختم نبوت کے بعد اب یہ خلافت امر المسلمین ہے۔ بلکہ خاص بات نوٹ کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کس درجے کیئر فلی لفظ چوز کیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا ان غیر مشورت المومنین، نہیں کہا ان غیر مشورت المسلمین کہا ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ قانونی اور دستوری ہے، اور قانونی اور دستوری سارے نظام کی بنیاد اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو دلوں میں ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے، ہے تو کتنا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے یا اس بندے کو خود معلوم ہوگا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ دستوری خاکہ قانونی نظام جو ہے اسلامی معاشرے کا اور ریاست کا، وہ کل کا کل اسلام پر بیسڈ ہے۔ اس حوالے سے یہاں آپ نے لفظ جو چوز کیا ہے ان غیر مشورت المسلمین، اسی لیے میں نے کل آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول سنایا تھا کہ المسلم کفو لکل مسلم، مسلمان سب اپنے قانونی اور دستوری حقوق کے اعتبار سے بالکل برابر ہیں ہم اللہ۔ اس کے آگے پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو معاملہ خلافت کے ساتھ ہوا ہے کہ شخصی سے اجتماعی ہو گئی ختم نبوت کی بنیاد پر، بین ہی وہی معاملہ حاکمیت کے ساتھ ہوا ہے ایک پروسیس آف سوشل ایولیوشن کے نتیجے میں، عمرانی ارتقاء کا ایک عمل چل رہا ہے۔ بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خلافت اور حاکمیت کے دو تصورات ہی آپس میں ٹکراتے رہے پوری تاریخ کے دوران، اس لیے کہ توحید اور شرک ہی کا مقابلہ رہا ہے نا۔ توحید اللہ کی حاکمیت، انسانوں کی خلافت، شرک انسانی حاکمیت۔ تو انسانی حاکمیت اور اللہ کی حاکمیت ہی کے درمیان ستیدہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ چراغ مصطفی کیا ہے؟ توحید، حاکمیت خداوندی، ان الحکم الا للہ۔ اور شرار بولا بھی کیا ہے؟ انسانی حاکمیت۔ انہی کے درمیان یہ کشمکش نہیں ہے، اور یہی ہے در حقیقت جو آج ایک بہت بڑے سکیل پر ہے، اس لیے کہ آج انسان عوامی حاکمیت کا تصور جو ہے اس کو اختیار کر چکا ہے۔ جیسے کہ خلافت شخصی سے اجتماعی ہو گئی، حاکمیت بھی شخصی سے اب عوامی ہو گئی ہے۔ پہلے ایک شخص سوورن ہوتا تھا، آج عوام سوورن ہے، پاپولر سوورنٹی کا راج ہے۔ یہی جمہوریت کی وہ نیلم پری ہے جس کو اقبال کہتا ہے کہ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائی کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ اور ابلیس کہتا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو در حقیقت آج یہ چراغ مصطفی اور شرار ملحبی کا مقابلہ بہت بڑے پیمانے پر ہے۔ دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ بہرحال اس کے بعد جو میں نے سمپ کیا تھا کہ خلافت کا آج کیا نظام ہوگا، تو عرض کیا تھا کہ اصول لینے ہوں گے خلافت راشدہ سے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، لیکن اس کے ساتھ سٹیٹ کرافٹ جس کو میں نے قرار دیا تھا، ریاست کی مشینری، ریاست کے مختلف اعضاء، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ، پھر ان کے مابین بیلنس، چیکس اینڈ بیلنسز، توازن، پھر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ریاست کے، انتخابات کا نظام ہے، امپیچمنٹ کا نظام ہے، پھر یہ نظام ہے کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص منتخب ہوتا ہے چار پانچ سال کے لیے۔ خلافت راشدہ میں ہمارے سامنے یہ ہے کہ جو بھی منتخب ہوئے خلافت کے منصب پر، جو فائز ہوئے وہ تا عمر تھے۔ اس اعتبار سے ہمیں وہاں سے خلافت کے اصول لے کر آج کے تقاضوں کے مطابق سٹیٹ کرافٹ، پورا کا پورا وہ جو نقشہ ہے، وہ مشینری ہے ریاست کی، اس کے مختلف اداروں کے سمیت، وہ شامل کرنا ہوگا، صرف اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ جو اس میں سے شے کمپیٹیبل نہ ہو، ہم آہنگ نہ ہو سکے اسلام کے ساتھ، اس کو ترک کریں گے۔ جو جو چیزیں اسلام کے ساتھ اس میں شامل ہو سکتی ہیں، کمپیٹیبل ہے، ان کو لازمن اختیار کرنا ہوگا۔ اس اعتبار سے میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی جمہوری نظام میں تین چیزیں شامل کر دیں، وہ خلافت ہو جائے گی۔ اگرچہ میرے نزدیک کسی بھی جمہوری نظام کے بجائے بہتر ہوگا کہ صدارتی نظام میں اگر تین چیزیں شامل کر دی جائیں. یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں, پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام میں تکامل. لیکن وہ تین چیزیں کون سی ہیں, جن میں سے دو پر تو ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. پہلی چیز یہ طے ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے, انسانوں کی نہیں. 10 کروڑ انسانوں کی نمائندہ دستور ساز اسمبلی نے اعلان کیا کہ ہم حاکمیت سے دستبردار ہیں, اللہ کی حاکمیت ہے. ہمارے پاس جو اختیارات ہیں ہمارے ذاتی نہیں ہیں, ڈیلیگیٹڈ ہیں, عطا کرنا ہے. اور ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے, ایک مقدس امانت ہے, اور وہ استعمال ہوں گے صرف انہی حدود اور قیود کے اندر اندر جو اصل حاکم نے عائد کیے. یہ میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں بہت بڑا لینڈ مارک ہے, اور خاص طور پر اس 20ویں صدی کے وسط میں ایسی قرارداد کا پاس ہونا یہ میرے نزدیک ان معجزات میں سے ہے جس کی بنا پر مجھے یہ یقین ہے کہ کوئی بڑا خیر ہے جو اس خطے ارضی کے ساتھ مشیت ازدی میں وابستہ ہے. اس میں دیر ہو سکتی ہے, میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا ظہور کب ہوگا. ان ادری قریب ام بعید ما توعدون, میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا ابھی دور ہے. ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا, سورہ جن میں فرمایا میں نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بالکل قریب آ چکی ہے یا میرا پروردگار ابھی اس میں کچھ تاخیر برتے گا. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کب ہوگا, لیکن کوئی نہ کوئی خیر اس خطہ ارضی سے اور اس سے ملحق جو خراسان ہے قدیم دور کا, یعنی آج کا افغانستان, اس کے ساتھ اللہ کی مشیت میں کوئی خیر وابستہ ہے. اور احیاء خلافت کا نقطہ آغاز اسی خطہ زمین کو بننا انشاءاللہ نصیب ہوگا. البتہ دوسری بات جس پر بحث تو مکمل ہو گئی تھی, دوسری شے جو لازمی ہے اس جمہوری نظام کو مسلمان بنانے کے لیے, اس جمہوری نظام کو خلافت بنانے کے لیے, میں نے وہ شعر آپ کو سنایا تھا نا اقبال کا, خوشتر آباشد مسلمانش کنی. ہمیں اس جمہوری نظام کو مسلمان بنانا ہے. مسلمان بنانے کے لیے پہلا کام جو حاکمیت ہے اللہ کی, دوسرا اللہ کی حاکمیت. اللہ تو اس وقت موجود نہیں ہے اس معنی میں کہ وہ براہ راست حکم دے رہا ہو اور فیصلے کر رہا ہو. غیب کا پردہ ہمارے اور اس کے مابین ہائی ہے. پھر اللہ کا براہ راست اب وہی کا راستہ بھی کسی انسان کے ساتھ نہیں رہا, وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ بھی منقطع ہو چکا. تو امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی حاکمیت خداوندی کی, کہ دستور میں یہ طے کر دیا جائے کہ یہاں کتاب و سنت کو ٹوٹل بالادستی حاصل ہوگی, ہر شے پر بالادستی حاصل ہوگی ود آؤٹ اینی ایکسیپشن, اور یہاں کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکے گی جو کتاب و سنت کے منافی. اس پر تفصیل سے میں کل اس کا جائزہ لے چکا ہوں ہسٹوریکلی, یہ دفعہ ہمیشہ موجود رہی ہے ہمارے دستوروں میں, نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, لیکن رہی ڈائریکٹو پرنسپلز میں. ضیاء الحق صاحب نے پہلی مرتبہ قدم آگے بڑھایا, لیکن ہاف ہارٹڈ بلکہ کوارٹر ہارٹڈ. پہلا کام یہ کیا کہ قرارداد مقاصد کو صرف دیباچہ نہیں رہنے دیا بلکہ دستور کا جزو لا ینفک بنا دیا, آپریٹو کلاس بن گئی 2A. لیکن کمی کیا رکھی یا رہ گئی ان سے, واللہ عالم, کہ دستور کی بقیہ دفعات میں جو شے اس کے منافی تھی وہ بھی باقی رکھی. یہی وجہ ہے کہ تماشے ہمارے ہاں ہوتے رہے, کسی ہائی کورٹ نے قرارداد مقاصد کا حوالہ دے کر کوئی فیصلہ صادر کر دیا, لیکن اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی, اس نے کسی اور دفعہ کے حوالے سے اس کو رد کر دیا. یہ تضادات ہمارے دستور میں موجود ہیں. ثانیاً انہوں نے قدم آگے بڑھایا جو صحیح رخ پر تھا, کہ اس بات کا فیصلہ کہ کوئی شے کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں کون کرے گا, یہ فرض یا یہ ذمہ داری یا یہ منصب یا یہ حق عدلیہ کا ہے. یہ صحیح رخ ہے بالکل, تفصیل سے میں کل آپ کے سامنے بیان کر چکا. کمی کیا کی, نمبر ایک, اس کے لیے علیحدہ کورٹ بنائی جو سنویت ہو گئی, ڈوئلزم ہے یہ. نمبر دو, اس کورٹ کا لیول جو ہے نیچے رکھا, اس کے چیف جسٹس صاحب کو بھی جب چاہے ڈسمس کر سکتے ہیں صدر صاحب, وہ گویا کہ انڈر دی تھمب ہو گئے, انتظامیہ کے تابع ہو گئی کورٹ. نمبر تین, سب سے بڑھ کر جو کیا ہے, اس کورٹ کو دو ہتھکڑیاں بھی پہنا دی, دو بیڑیاں بھی ڈال دی, چار پابندیاں, دستور پاکستان تمہاری دسترس سے باہر, جوڈیشل لاس تمہارے دائرہ کار سے خارج، مالی قوانین تمہارے دائرہ کار سے باہر، حتیٰ کہ آئلی قوانین بھی تمہاری جورسڈکشن سے خارج. میں نے دو مرتبہ کل اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی تھی. یہ تو یہ کہ چونکہ وہ ایک ہتھکڑی جو تھی وہ ٹائمڈ تھی، 10 سال کے لیے وہ کھل گئی، تو فیڈرل شریعت کورٹ کو ایک موقع مل گیا کہ اس نے پھر بینک انٹرسٹ، کمرشل انٹرسٹ کے بارے میں بھی یہ ورڈکٹ دے دیا کہ یہ بھی ربا ہے اور حرام مطلق. اور میرے نزدیک یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل لیگل ہسٹری میں دوسرا اہم لینڈ مارک ہے. میرے نزدیک قرارداد مقاصد سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ آج کی دنیا میں اصل اہمیت تو معاشیات کی ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھکنڈا سود ہے. اور یہ جان لیجئے کہ زائنزم جس حوالے سے اس وقت پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے وہ اس کا مالیاتی تسلط ہے، اور مالیاتی تسلط کا ذریعہ یہ سود ہے. بہرحال اس پر بھی ہماری فیڈرل شریعت کورٹ کو اللہ نے توفیق دی، اور اس نے بالکل صحیح ججمنٹ، بہت مدلل، بہت مبرہن، ہر اعتبار سے یوں کہیے کہ ایک قول آخر اور خاموش کر دینے والی بات ہے، وہ انشاءاللہ ہماری اس تاریخ کے اندر ایک اہم لینڈ مارک ثابت ہوگا. لیکن یہ کہ یہ جو ٹوٹل بالا دستی کا معاملہ ہے، مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے غالب کا کہ طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. یہ ٹوٹل بالا دستی جو ہے یہ اتنی بڑی کڑوی گولی ہے کہ حلق سے اترنی مشکل ہے. ملکی سطح پر کیا اترے گی، اپنے گریبان میں جھانکیے کہ کیا ہم ٹوٹل بالا دستی شریعت کی اپنی ذات پر قبول کرنے کو تیار ہیں، اپنی معاشرت میں، اپنے گھریلو معاملات میں تیار ہیں. تو جو کچھ ہم ہیں وہی حکومت کی سطح پر ہوگا نا. حضور کی تو ایسی حکیمانہ احادیث ہیں، اعمالکم اعمالکم، جو تمہارے عمل ہوں گے وہی تم پر حاکم ہو جائیں گے. کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی تم پر عمرا مسلط ہو جائیں گے. حکومت تو ریفلیکشن ہوتی ہے عوام کا. بہرحال میں اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ اتنی کڑوی گولی تھی کہ آئی جے آئی کی حکومت جو اسلام کے نام پر یہ متحدہ محاذ بنا تھا، اسلامی جمہوری اتحاد، اسلام کے نام پر ووٹ لے کر آئی، 2/3 میجورٹی حاصل تھی، جب چاہتی دستور کے اندر ترمیم کر سکتی تھی، لیکن شریعت کی بالا دستی کا معاملہ اس کے حلق سے بھی نیچے نہیں اتر پایا. حکومت ختم ہو گئی، لیکن وہ شریعت کی ٹوٹل بالا دستی جب نام نہاد نفاذ شریعت ایکٹ پاس کیا ہے، اس کے ساتھ ایک خوشخبری دی تھی کہ عنقریب اس کے لیے جو ضروری ترمیم دستور کی ہے وہ بھی آ جائے گی، وہ عنقریب نہیں آیا. حکومت ختم ہو گئی، وہ عنقریب نہیں آیا. تو آسان کام نہیں ہے، یہ دور اتنا دور ہے، اور ہم اپنے اخلاق، اعمال، اپنی سوچ، اپنی اقدار کے اعتبار سے اتنے بعید ہو چکے ہیں کہ ٹوٹل مالا دستی قبول کرنا یہ ٹوٹل ریولیوشن کے بغیر ناممکن ہے. اگر ٹوٹل ریولیوشن کے بغیر ممکن ہوتی تو آئی جی آئی کی حکومت کے تحت ہو جاتی، کوئی رکاوٹ ہی نہیں. 2/3 میجورٹی جو پاکستان کے حالات میں تقریباً ناقابل قیاس، کوئی رکاوٹ. اگر ہو سکتی یہ بغیر کسی کامل انقلاب کے تو ہو گئی ہوتی. اب میں آ رہا ہوں وہ اصل بات جو تیسری رہ گئی تھی اس موضوع کی، کہ تیسری لازمی چیز جو کسی جمہوری نظام میں شامل کرنی ضروری ہے اگر اسے اسلامائز کرنا ہے، اگر اسے خلافت بنانا ہے، وہ ہے مخلوط قومیت کے تصور کی نفی اور اس اصول کو تسلیم کرنا کہ یہاں غیر مسلموں کی حیثیت پروٹیکٹڈ مائنورٹی کی ہے، یہ برابر کے شہری نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ. یہ سب سے زیادہ کڑوی گولی ہے اس دور حاضر میں. دنیا میں سیکولرزم، نیشنلزم، یہ دو اصول ہیں جس پر کہ پوری دنیا کی سیاست کی گاڑی چل رہی ہے. مذہب علیحدہ، ریاستی معاملات علیحدہ، مذہب انفرادی معاملہ ہے، سیاست، معیشت، سماجی نظام، اس کا اس سے کوئی بحث نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، آئلی نظام کا بھی کوئی تعلق نہیں. اور نمبر 3، ایک ملک میں رہنے والے سب برابر کے شہری ہیں، تھیوریٹیکلی برابر کے شہری ہیں، ورنہ جو فرق ہے امریکہ میں گورو اور کالوں میں وہ کون نہیں جانتا، اور جو فرق ہے بھارت میں شدر میں اور برہمن میں وہ کون نہیں جانتا، اور جو فرق ہے مسلمان میں اور غیر مسلم میں وہ کون نہیں جانتا، لیکن تھیوریٹیکلی انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی ہر شخص برابر کا شہری ہے، تھیوریٹیکلی امریکن کانسٹیٹیوشن میں بھی ہر شخص گورا ہو کالا ہو وہ برابر کا شہری ہے. تو یہ ایک ایسی نیلم پری ہے، ایسا سبز باغ ہے جو دکھایا گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور تصور کو قبول کرنا نہایت کٹھن. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ لازمی ہے اگر آپ کو اسلام کے نظام کو اور خلافت کے نظام کو قائم کرنا ہے. اور اس میں بھی میں ایک بات عرض کر دوں کہ پاکستان کا معاملہ یہ ہے الحمدللہ، یہ پاکستان کی ماں ہے مسلم قومیت. پاکستان وجود میں آیا ہے وطنی قومیت کی نفی کی بنیاد پر. یہی تو جھگڑا تھا، کانگریس کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان غیر مسلمان ہندو سکھ پارسی سب ایک قوم ہے. ہم کہتے تھے نہیں، ہماری قومیت ہمارے مذہب کے ساتھ وابستہ ہے، مسلم نیشنلزم مسلم قومیت. تو پاکستان کی ماں ہے مسلم نیشن ہڈ، اور یہی تقاضا ہے اسلامی ریاست کا. گویا کہ یوں سمجھیے کہ تحریک پاکستان کا منطقی نتیجہ وہ ہے جو آج کی دنیا میں بالعموم قابل قبول نہیں ہے، لیکن وہ عین مطابق ہے اسلام کے نظام کے. اس کی روح سے غیر مسلموں کی پوزیشن جو ہے وہ ذمی کی ہے. بدقسمتی سے مغرب نے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی سٹل داؤ کھیلا ہے، بہت لطیف. جو چیز بھی ان کو پسند نہیں تھی اس کو گالی بنا دیا، اور اتنا اسے اچھالا کہ مسلمان کہنے لگے نہیں نہیں صاحب، یہ ہم نہیں، ہم پر یہ خامخواہ کی تہمت ہے، الزام ہے فنڈامنٹلزم. آج اسے گالی بنا دیا. نواز شریف صاحب نے بھی ہاتھ جوڑے، میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو گالی بنا دیا گیا. یہی معاملہ ہے ذمی اور جزیے کا. حالانکہ غور کیجئے، ذمی در حقیقت لفظ ذمہ سے بنا ہے، غیر مسلموں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے نظام خلافت. ذمی اس پانی میں ہے، ایک اعتبار سے تو ذمی مسلمان کو بھی کہا گیا ہے. فذالک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ. ایک مسلم کون ہوتا ہے، اس کے کیا کم سے کم شرائط ہے کہ پوری ہو جائے تو مسلمان قرار پائے گا. اس کو بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا، یہ وہ شخص، یہ مسلم ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ذمہ ہے. وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے غیر مسلم کے لیے، کوئی گالی تو نہیں. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ذمہ داری، اسی لیے میں نے کہا پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے اسلامی ریاست میں نظام خلافت میں غیر مسلم. اس میں گنوا دینا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کیا ان کے حقوق ہیں اور کہاں کہاں پہ تحدید ہے، کون سے دروازے ان کے لیے بند ہیں. پہلے جو بندشیں ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. ظاہر بات ہے نمبر ایک، غیر مسلم خلیفہ نہیں ہو سکتا. یہاں تک تو چونکہ دنیا میں عام معمول بھی ہے کہ طے کر دیا جاتا ہے فلاں ریاست کا ہیڈ آف دی سٹیٹ جو ہے وہ صرف مسلمان ہو سکتا ہے، یا یہ کہ کرسچین ہوگا، کیونکہ آفیشل ریلیجن تو مقرر کرنے کا رواج دنیا میں ہے کہ اس ملک کا سرکاری مذہب فلاں ہے، تو لہذا فلاں شخص اسی مذہب کا پیروکار جو ہے وہاں صدر بنے گا. لیکن یہاں اصولی طور پر سمجھ لیجئے، میں پوری بحث فلسفیانہ بیان کر چکا ہوں کہ خلافت اگرچہ اللہ نے پوری نوع انسانی کو دی تھی، لیکن نسل انسانی میں سے، نوع انسانی میں سے جو حاکمیت کے مدعی ہو گئے وہ خلافت سے محروم ہو گئے. تو خلافت تو صرف مسلمانوں کی ہے، تو خلیفہ غیر مسلم نہیں ہوتا. نمبر دو، جو بھی جدید نظام خلافت میں مقننہ بنے گی، لیجسلیچر، اسے آپ پارلیمنٹ کہیں، مجلس ملی کہیں، مجلس شورا کہیں، جو چاہے کہیں، کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول سمیل ایز سویٹ، اس میں کوئی غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ قانون سازی کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے. تو جو شخص نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے، کتاب اللہ کی ہے اس پر اس کا ایمان نہیں، سنت رسول کی ہے اس کو وہ مانتا نہیں. کتنی معقول باتیں ہیں یہ، دو اور دو چار کی طرح کی باتیں. جس ریاست میں قانون سازی کا سارا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے، اس ریاست میں مقننہ میں کسی غیر مسلم کی شرکت چہ مانی، کوئی منطق، کوئی دلیل، کوئی معقولیت کسی اعتبار سے یہ کہیں فٹ بیٹھنے والی بات ہے؟ مقننہ میں وہ نہیں آ سکتے. نمبر تین، ریاست کی بلند ترین سطح پر جو پالیسی میکنگ کے ادارے ہوں گے، جہاں ریاست کی اعلیٰ ترین اور بلند ترین پالیسی طے ہوگی، وہاں غیر مسلم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ خلافت کا نظام جہاں بھی قائم ہو گیا، اللہ کرے کہ وہ اسی ملک میں ہو، اللہ ہمیں توفیق دے، میں تو روزانہ دعا مانگ رہا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ یہیں سے ہوگا انشاءاللہ. کب کا میں نہیں جواب دے سکتا، ہوگا یہیں سے. لیکن یہ کہ جہاں بھی قائم ہو جائے گا، اس کی ٹاپ موسٹ پالیسی یہ ہوگی کہ اس خلافت کے نظام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے. غیر مسلم کیسے اس پالیسی کے اندر مددگار اور معاون بن سکتا ہے؟ وہ تو اڑنگے لگائے گا، وہ تو اس خلافت کے نظام کا قائل نہیں. اس اعتبار سے یہ تین ادارے ہیں جو آؤٹ آف باؤنڈز ہیں نظام خلافت میں کسی غیر مسلم کے لیے. خلافت خود، منصب خلافت، یہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ گولی جو ہے نگلی جا سکتی ہے کیونکہ دنیا میں بھی رواج ہے. نمبر دو، مقننہ میں کوئی غیر مسلم شامل نہیں ہو سکتا. نمبر تین، ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ، اس میں بھی کسی غیر مسلم کو ایسوسیٹ نہیں کیا جا سکتا. اب میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا چیزیں گارنٹی کی جاتی ہیں نظام خلافت میں غیر مسلموں کے لیے. نمبر ایک، جان، مال، عزت، آبرو اتنی ہی محفوظ ہوگی جتنی کسی مسلمان کی، نو ڈفرنس. ذمی کی جان مسلم کی جان سے کم قیمتی نہیں ہے، انسانی جان اس کا اتنا ہی احترام، اس کی ملکیت، اس کی عزت اور آبرو، کوئی فرق نہیں. نمبر دو، مذہبی آزادی مکمل، جو چاہے بلیو کرے، جس طرح چاہے، جس کو بھی انہوں نے مانا ہے اس کو پوجے. اور نمبر تین، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے بڑھ کر ہوگی. پہلی دو باتیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، تیسری بات پہ شاید چونکے ہوں گے، مسجد سے بڑھ کر اسلامی نظام میں کیسے، نظام خلافت میں کیسے؟ میرے پاس دلیل قرآن سے بھی ہے، میرے پاس دلیل صحابی اور خلیفہ راشد کے عمل سے بھی ہے. قرآن مجید میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کیا ہے، ہم وقتاً فوقتاً دنیا کی صفائی کرتے رہتے ہیں. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ وقتاً فوقتاً کچھ لوگوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ختم کرتا رہتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. تو یہ سارے صومعے، یہ گرجے، یہ تمام سینگوگ سلوتا، اور یہ مسجدیں منہدم ہو جاتی ہیں، گرا دی جاتی ہیں. مسجد کا ذکر آخر میں کیا ہے، صومعہ کنیسا، سلوتا سینگوگ، اس کا ذکر پہلے ہو رہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اور حضرت عمر کا وہ فعل یاد کیجئے، جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں، گرجا میں تھے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، کہا گیا کہ آپ یہیں پڑھ لیجئے، ابھی مصلی منگائے دیتے ہیں، فاتح ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہاں عیسائی مفتوح جو ہے ان کا تو انداز جو ہے چاپلوسانہ تھا. حضرت عمر نے فرمایا، ہرگز نہیں، اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی، مسلمان اسے مسجد بنا لیں گے، وہاں سے باہر نکل کر وہاں نماز پڑھی ہے جہاں پھر مسجد عمر تعمیر ہوئی. یہ دوسرا حق ہے نظام خلافت میں غیر مسلموں کا، مذہبی آزادی. نمبر تین، ان کی پرسنل لا کی مکمل آزادی، شادی، بیاہ، طلاق، سیپریشن اور وراثت، جس طرح چاہے کریں. نمبر چار، اپنی نیکسٹ جنریشن کو اپنا مذہب جس طرح چاہے پڑھائیں. مسلمانوں میں تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے، لیکن غیر مسلم اپنے طور پر اپنی اولادوں کو اپنے حلقوں میں اپنے مذہب کی، اپنے عقائد کی تعلیم دیں. نمبر پانچ، تجارت، صنعت و حرفت، کوئی پابندی نہیں ہے، آؤ محنت کرو، کوشش کرو، بڑھو، تجارت کرو، صنعت میں، حرفت میں، یہاں تک کہ سرکاری ملازمتوں پر پابندی نہیں. میں نے ایگزمپٹ کر لیا ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ کو. ہر محکمے یا ہر شعبے میں ایک اعلیٰ ترین سطح ہوتی ہے جہاں پر کہ وہ گرینڈ پالیسی بنتی ہے، وہاں تک تو نہیں، اس سے کم تر ہر سطح پر ملازمتوں سے ان کے خاص طور پہ ٹیکنیکل جو شعبے ہیں ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. اب آخری بات کہہ رہا ہوں جو اس وقت کہنے لگا تھا, صدارتی نظام میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ کسی ایسے شخص کو وزارت دے دی جائے جو مقننہ کا ممبر نہیں ہے, رکن نہیں ہے. پارلیمانی نظام میں امکان نہیں ہے, وہ تو وہی ہوگا جو آپ کا ایم ایل اے ہے, لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر ہے, جو بھی ایم پی ہے بھارت میں ممبر پارلیمنٹ ہے وہی ہوگا نا, اسی میں سے وزیر ہوگا. صدارتی نظام میں کل میں عرض کر چکا ہوں ایکسپرٹس لے لیجیے جہاں سے چاہیے آپ کو, ضروری نہیں ہے کہ وہ بلینئر بھی ہو, اور بلینئر نہ ہو تو الیکشن لڑ کے آ نہیں سکتا نہ کانگریس میں نہ سینٹ میں. وہاں تو آپ ڈسائڈ کر سکتے ہیں کسی شخص کے میرٹس پر. غیر مسلم بھی وزراء تک لیے جا سکتے ہیں اسلامی نظام خلافت میں, خاص طور پر جو خالص ٹیکنیکل شعبے. اب صحت کا مسئلہ ہے کوئی حرج نہیں. یہ ہے آخری حدود کے جو میرے مطالعے اور غور و فکر میں آئے ہیں. یہاں تک تو غیر مسلموں کے لیے نظام خلافت میں حقوق ہیں, لیکن وہ تین چیزیں آؤٹ آف باؤنڈز ہیں. نہ وہ خلیفہ بن سکتا ہے, نہ وہ مقننہ کا رکن بن سکتا ہے, اور نہ ہی وہ جو ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ ہے کسی بھی شعبے میں اس میں اس کو ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے. اب کوئی چاہے تو اس کو پھپتی چست کر لے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہے, جو چاہے کہہ دیں. مجھے ہر الزام قبول ہے, ہر تانا قبول ہے, لیکن یہ کہ بہرحال اسلام کی پوزیشن یہ ہے. اب اس کے ساتھ ہی میں جزیہ کی بات بھی عرض کر دوں. جزیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی گالی نہیں ہے. جزیہ جزا سے بنا, یہ بدل ہے. یہ تمام ٹیکسیشن کا نظام کیا ہے؟ جزیہ کا نظام ہے. اس لیے کہ اسلامی نظام خلافت میں, وہ تو میرا آج کا موضوع اس پر گفتگو ہوگی, مسلمان سے زکات لی جائے گی, غیر مسلم سے زکات تو نہیں لی جا سکتی نا. تو کیا اسکاٹ فری جائے گا وہ؟ اس کے کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اس پر. اس ملک کا شہری ہے, اسے جان مال عزت آبرو کی پروٹیکشن دے رہے ہیں, اس کی ضمانت دے رہے ہیں, اسے ہر طرح کی سہولتیں دے رہے ہیں, کاروبار کرے, صنعت و حرفت میں کمائی کرے, یہاں پر جو چاہے پھلے پھولے, سارے مواقع دے رہے ہیں. تو کوئی ٹیکس بھی لیا جائے گا کہ نہیں؟ وہ ٹیکس جو ہے وہ جزیہ ہے, جزا ہے, بدل ہے. بدل اشتراک آپ کہتے ہیں نا, ہر شے کے ساتھ تو بدل اشتراک ہے, یہ بدل اشتراک ہے, یہ جزیہ جزا ہے. بدقسمتی سے یہ چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل اس لیے ہو گئی ہیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمان جزیہ دے رہا ہے, زکات تو کہیں ہے ہی نہیں, سب ٹیکسیشن ہی ہے نا. تو آپ سے جزیہ لیا جا رہا ہے, آپ سب جزیہ دے رہے ہیں. وہ تو یہ ہے کہ جب اسلام کا اقتصادی نظام نظام خلافت میں قائم ہوگا تب یہ پورا کا پورا اسٹرکچر بدلے گا نا, ورنہ جزیہ جس شے کا نام ہے آج سب کے سب دے رہے ہیں. ان کے لیے یہ در حقیقت یہ ٹیکس ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. چیزوں کو ان کے اصل کانٹیکسٹ میں اگر دیکھ لیا جائے تو سارے کے سارے اشکالات جو ہیں خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اب میں آ رہا ہوں عہد حاضر میں نظام خلافت کا معاشی اور اقتصادی ڈھانچہ. تمہیداً میں یہ عرض کر دوں کہ جب بھی اقتصادیات کی بات ہوتی ہے, یا زیادہ صحیح الفاظ ہوں گے ہوتی تھی, تو ایک تقابل ہمیشہ آتا تھا. ایک طرف کمیونزم یا سوشلزم کا نظام اقتصادی ہے, اور ایک طرف مغرب کا سرمایہ دارانہ اقتصادی نظام ہے. بالفعل تو دنیا میں یہی دو تھے. اسلام تو کہیں ذہنوں میں ہے, کتابوں میں ہے, کہیں اسلام کا نظام دنیا میں بالفعل موجود نہیں. وہ تو جو بڑی پرانی کہاوت چلی آ رہی ہے, مسلمانی در کتاب, مسلمان در گور. مسلمان قبر میں ہے اس وقت, ضربت علیہم الذلت والمسکنہ, اس کی سب سے بڑی مثال تو آج مسلمان ہے. اور مسلمانی در کتاب وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے مسلمانی. تو اسلام کا نظام تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میری بھی چھوٹی سی کتاب ہے اسلام کا معاشی نظام. آج کی اگر بحث سے دلچسپی ہو تو اس کا مطالعہ کیجئے, بہت ضخیم نہیں, بہت چھوٹی سی کتاب ہے. فنڈامنٹلز واضح ہو جائیں گے. بہرحال اس وقت دنیا میں جو ایک نظام تھا اس کی موت واقع ہو چکی. مغرب کا اقتصادی نظام سرمایہ دارانہ معیشت بڑے سرور میں ہے, جشن منا رہی ہے, ثابت ہو گیا کہ ہمارا ہی نظام صحیح تھا. بڑا یوفوریا جسے کہتے ہیں, بہت ہی اس وقت مغرب کے اندر اس پر ایک جشن کی کیفیت ہے. میں یہاں صرف اصولاً آپ کو بتا دوں, کمیونزم کا نظام اگرچہ ایک غیر فطری انتہا تک چلا گیا تھا, لیکن اصلاً وہ مغرب کی سرمایہ دارانہ معیشت کا رد عمل تھا, فطری اور منطقی رد عمل. اور اگر اسلام کا نظام دنیا میں نہ آیا تو پھر ہو سکتا ہے کسی اور شکل میں وہ رد عمل ظاہر ہو جائے دوبارہ, اور بھی کسی شدید تر صورت میں ظاہر ہو جائے. ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. آخر کوئی فساد تھا، کوئی خرابی تھی مغرب کی سرمایہ دارانہ معیشت میں جس کے رد عمل میں کمیونزم آیا. تو اگرچہ اس وقت وہ مر گیا لیکن کوئی عجب نہیں کہ وہی دوبارہ ظاہر ہو، یا کوئی اس سے بھی آگے کی شے جو ہے، کوئی اور اس سے بھی بڑی لعنت جو ہے نوع انسانی پر مسلط ہو جائے. اسلام کا معاملہ یہ ہے، اس نے سوشلزم کے، مارکسزم کے، کمیونزم کے چار کارڈینل پرنسپلز کو اپنے ہاں برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن روحانی سطح پر، اخلاقی سطح پر، لیگل سطح پر نہیں. ہائیسٹ فارم آف والنٹری سوشلزم اسلام میں ہے. وہ کیا ہے؟ چار پرنسپلز ہیں، کارڈینل پرنسپلز. ملکیت انسانی کی نفی، ہر شے اللہ کی ملکیت ہے، کسی انسان کی نہ انفرادی ملکیت ہے نہ قومی ملکیت ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، انسان کے پاس امانت ہے، ملکیت نہیں. نمبر دو، جو کچھ تم کماتے ہو، محنت تم کرتے ہو، کوشش تم کرتے ہو، دھندا ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، کسی چلا رہا ہے انسان، اینٹے ڈھو رہا ہے، جو کچھ ملتا ہے اسے اپنی کمائی کا نتیجہ نہ سمجھنا، وہ اللہ کا فضل ہے. فضل وہ شے ہوتی ہے جو بلا استحقاق ملتی ہے. اجر اور اجرت یہ استحقاق کی بنیاد پر ہوتی ہے، میں نے اتنا کام کیا ہے اس کی اجرت ہے. فضل بلا استحقاق. کبھی یہ نہ سمجھنا یہ تمہاری کمائی ہے، تمہاری محنت ہے، تمہاری صلاحیت اور تمہاری ذہانت کا حاصل ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جو بھی ضرورت سے زائد ہے، یہ حقیقت میں تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے مال میں اللہ نے رکھ کر تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، تمہارا امتحان لیا ہے کہ اصل مالکوں یعنی فقراء و مساکین کے حوالے کر کے حق بحقدار رسید اس کا معاملہ کرتے ہو، یا اس کے اوپر غاصبانہ قبضہ جما کر بیٹھتے ہو، میرا مال. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ اللَّهُ. بتائیے، اس سے اونچا کوئی سوشلزم ہوگا؟ لیکن یہ ہے والنٹری، اس پر زندگی گزاری محمد الرسول اللہ نے، کبھی کچھ ریٹین کیا ہی نہیں کہ زکات کا سوال آئے. یعنی آپ عجیب حیران ہو گے جب میں کہتا ہوں، یہ لوگ چونک جاتے ہیں، حضور نے ساری عمر زکات ہی نہیں دی. زکات تو رکن ہے اسلام کا، کیا کبھی زکات دی حضور نے؟ زکات تو تب دینا جب کچھ اپنے پاس مال رکھے سنبھال کر، صاحب نصاب ہو، حولان حول ہو جائے نصاب پر، تب زکات کی نوبت آئے گی. اگر سورج نصف النہار پر ٹنگا کا ٹنگا رہ جائے تو اثر کہاں آئے گی؟ اثر آئے گی نہیں، وہ تو بلکہ زہر بھی نہیں آئے گی. لدلوک الشمس الی غسق اللیل، ذرا سا ڈھلے گا تو زہر آئے گی نا، ٹنگا رہ گیا اثر آئے گی نہیں، زہر آئے گی نہیں. جب آئے گی نہیں فرض ہے ہی نہیں، جب مال نصاب کی حد تک ہے ہی نہیں زکات فرض ہی نہیں، تو زکات دینے کا سوال ہی نہیں. یہ ہے وہ والنٹری اسپرچل سوشلزم. اسی پر بہت سے فقراء صحابہ نے زندگی اسی لیول پر بسر کی ہے. انہی میں سے حضرت ابو ذر غفاری تھے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ذرا انتہا پسندی میں اپنے خلوص کی وجہ سے اس انتہا پسندی تک پہنچ گئے کہ چاندی سونے کا ایک ٹکڑا بھی اپنے پاس رکھنا حرام مطلق ہے. پھر اسی سطح پر زندگی بسر کری ہے ہمارے صوفیاء کرام نے، اولیاء اللہ نے، انہی کے طفیل اسلام پھیلا ہے. جو بادشاہ یہاں آئے ہیں وہ تو اسلام سے متنفر کرنے والے تھے، الا ماشاءاللہ شاز کوئی ہوگا، باقی تو اسلام سے بھگانے والے تھے. جو میں نے کل عرض کیا تھا، پرسوں بھی کیا تھا، کہ کوئی مسلمان امت جب غلط طرز عمل اختیار کرتی ہے، مس ریپرزینٹ کرتی ہے اللہ کو دنیا میں، اسی لیے سب سے بڑی مجرم وہ ہوتی ہے. کافر سے بڑھ کر مجرم وہ مسلمان قوم ہے جو اپنے طرز عمل اور اپنی عملی رویے سے اللہ کو مس ریپرزینٹ کرے زمین پر. وہ حجاب بن جاتی ہے خالق اور مخلوق کے مابین، کہ اس کو دیکھ کر لوگ اللہ کی اور اللہ کے دین کی طرف کھینچتے نہیں، اس سے متنفر ہوتے. یہی وجہ ہے مسلمان قوموں پر عذاب آیا، سابقہ پر بھی آیا، موجودہ پر بھی آ رہا ہے، چل رہا ہے. بہرحال اسلام میں یہ اصول تو ہوئے، لیکن یہ لیگل نہیں ہے، یہ اسپرچل ہے، والنٹری ہے، جو شخص خود کرے گا. لیگل لیول پر، فقہی سطح پر، قانونی سطح پر، اب میں آپ کو بالکل برعکس چار اصول بتا رہا ہوں. وہ چار اصول اسلام میں موجود ہیں جس کی بنا پر مغربی معیشت فتح مند ہے آج، اور وہ چاروں اسلام میں. نمبر ایک، پرائیویٹ اونرشپ، قانونی سطح پر آپ مالک ہو سکتے ہیں؟ مالک میں کہہ رہا ہوں مجازن استعمال ہو رہا ہے یہ، این امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خداست، یہ تو ہے در حقیقت، لیکن قانونی سطح پر آپ مالک ہیں، آپ مکان کے مالک ہیں، اور جو بھی اشیاء استعمال ہیں آرٹیکلز آف یوز اس کے مالک ہو سکتے ہیں اور ہیں. اسی طرح مینز آف پروڈکشن کی بھی پرائیویٹ اونرشپ ہو سکتی ہے، دکان کی بھی ہو سکتی ہے، کھیت کی بھی ہو سکتی ہے، کارخانے کی بھی ہو سکتی ہے. یہ ہے کیپیٹلزم کا اصل الاصول، پرائیویٹ اونرشپ. اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے، پرسنل انسینٹو، زیادہ کام کریں، زیادہ محنت کریں، راتوں کو جاگیں تو جو کچھ کمائیں گے آپ کی پراپرٹی بڑھے گی، آپ کا اضافہ ہوگا، یو ول اون اٹ. اسی بنا پر کمیونزم کی موت واقع ہو گئی کہ وہاں پر وہ پرسنل انسینٹو نہیں رہا، کام زیادہ کیوں کروں میں، مجھے تو ایک معین ویج ملنی ہے، میرا انٹرسٹ کوئی نہیں کہ میں زیادہ کام کروں، کیوں راتوں کو جاگوں؟ کیوں جو انڈسٹری ہمارے یہاں نیشنلائز ہوئی اس کا بیڑا غرق ہوا؟ جو کارخانے دار ہے، جو مالک ہے، وہ تو راتوں کو بھی جاگے گا. ایک پرزہ خراب ہے، اسے پتا ہے اگر کل نہیں چلا میرا کارخانہ تو اتنے ہزار یا اتنے لاکھ جو ہے اس کا دنڈ پڑ جائے گا، اوور ہیڈس تو پڑیں گے، کام ہوگا نہیں، وہ پوری رات بھی جاگے گا، مرمت کرائے گا. تو جنرل مینیجر صاحب اگر وہ صرف سیلری ایک پرسن ہے، ان کا کوئی اپنا انٹرسٹ نہیں، وہ کائے کو یہ محنت کریں گے، ہو جائے بند. تیسری چیز مارکیٹ اکانومی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، نو آرٹیفیشل کنٹرولز. چیزوں کی رسب زیادہ ہے، طلب کم ہے، قیمتیں گر جائیں گی، گرنے دیجیے. چیزوں کی رسب کم ہے، طلب زیادہ ہے، ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے، قیمتیں چڑھ جائیں گی، چڑھنے دیجیے. آرٹیفیشل کنٹرولز، سوائے اس کے کہ لوگوں کو آپ بےمان بنائے، اس کا کچھ حاصل نہیں. اور نمبر چار، ہائر اینڈ فائر. اگر آپ کسی کو اپنے ہاں ملازم رکھتے ہیں، چاہے وہ ڈیلی ویج پر ہو، چاہے وہ منتھلی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، آپ نے جو بھی اس کو سمجھا ہے کہ اس کی یہ صلاحیت ہے، یہ کام کرے گا، محنت کرے گا، یہ اس کی آؤٹ پٹ ہوگی، یہ میں اس کی تنخواہ دوں گا، یہ ریمونریشن ہوگی، اگر آپ سیٹسفائڈ نہیں ہیں اس کے کام سے، تو جو ہائر کر سکتا ہے وہ فائر بھی کر سکتا ہے. یہ چاروں اصول اسلام میں موجود ہیں. اس بنا پر میں کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے بہت سمپل کیا تھا نا پوری سیاسی اور دستوری بحث کو، کہ کسی بھی جمہوری نظام میں تین چیزیں شامل کر دیجیے، اللہ کی حاکمیت، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، اور مسلم قومیت، وہ خلافت بن جائے گا. اسی طریقے سے اس مغرب کی سرمایہ دارانہ معیشت میں سے تین چیزیں نکال لیجئے اور وہ اسلامی نظام بن جائے گا. یہاں نکالنی ہے تین چیزیں، وہاں داخل کرنی تھی تین چیزیں. نکالنا کیا ہے؟ نمبر ایک، ربا. یہ چیز ایک ہے لیکن بڑی بارش ہے، اس طرح پیوست ہو چکی ہے اس نظام میں. قرآن مجید میں بعض منافقوں کا نقشہ سورہ توبہ میں کھینچا گیا ہے، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم او کما قال اللہ تعالی. ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی ہو، کہ نفاق ان کے اندر اس طریقے سے ان کے دلوں کے اندر اس نے جڑیں پکڑ لی ہے، اب وہ نکل نہیں سکتا جب تک کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیے جائیں. جیسے کینسر ہے، جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی، پورے جسم میں سرایت کر کے آپ کیا کیا آپریٹ کریں گے آپ؟ دن ہما داغ داغ شدھ پما کجا کجا، ہم ناممکن ہے. اسی طرح نفاق ان کے دلوں میں اس طریقے سے اس کی جڑیں پھیل چکی ہیں کہ ان جڑوں کو نکالنا، اگر ایک جڑ ہو تو کھینچ لیجئے آپ، اگر ریشے ریشے میں جڑ پہنچ گئی ہے، الا ان تقطع قلوبہم، دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو نکلے گا. یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بغیر اس معیشت کے نظام کے ربا نہیں نکل سکتا اس سے، اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا نام ہی ہے انقلاب. مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، پتا نہیں کس کیفیت میں کہا ہے، گفتند جہان ماں آیا بتمی سازد، گفتم کے نمی سازد، گفتند کے برہم زن. اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارا جہان تمہارے ساتھ کچھ سازگاری کر رہا ہے کہ نہیں، کوئی موافقت ہے، ہماری دنیا تمہارے ساتھ کوئی موافقت کرتی ہے کہ نہیں. گفتند جہان ماں آیا بتمی سازت، گفتم کے نمی سازت. میں نے کہا نہیں، یہ زمانہ اس کا نظام میرے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، سازگار نہیں. گفتند کے برہم زن، اللہ نے فرمایا توڑ دو اس کو. اور اسی کا دوسرا شعر وہ ہے جو پورے انقلابی عمل کی تعبیر ہے، بھانشے درویشی در ساز و دما دم زنگ، تو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زنگ. یہ برہم زن کا عمل یہ ہے تین چیزیں میں نے عرض کیا ہے، سود یعنی ربا نکال دیجئے، نمبر دو جوا نکال دیجئے، میسر، نمبر تین جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری نکال دیجئے۔ کہنے میں چھوٹی چھوٹی تین باتیں ہیں، بات وہی ہے کہ ٹوٹل نظام جو ہے اس کو بدلے بغیر ان کا نکالنا ممکن نہیں۔ بہرحال اس کے ضمن میں میں چند باتیں عرض کر دوں، میں یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں، اگر ذہن میں بیٹھ جائیں، منطقی طور پر، عقلی طور پر سمجھ میں آ جائیں تو بہت سے عقدے حل ہو جائیں گے، انشراح ہوگا، سینہ کھل جائے گا۔ پہلی بات یہ، اسلام چاہتا ہے سرمایہ کاری تو ہو، سرمایہ داری نہ ہو۔ یہ ویسٹرن اکانومی سرمایہ کاری، لیکن اس میں جب سود شامل ہو گیا یہ سرمایہ داری بن جاتی ہے۔ سرمایہ کاری ہو، آؤ کام کرو، محنت کرو، سرمایہ لگاؤ، تجارت کرو، سرمایہ داری نہ ہو۔ یہ سرمایہ داری ہے جس کو کہا گیا ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش میں رہے، طبقاتی ایک تقسیم پیدا ہو جائے ہیز اور ہیو ناٹس کی، اور قرآن کی اصطلاح میں مترفین اور محرومین کی، محرومین دی ڈپرائیوڈ پیپل، مترفین دولت مند۔ اس میں اصول کیا ہے؟ دیکھیے ہر معاشی پروپوزیشن میں تین چیزیں شامل ہوتی ہیں، سرمایہ، محنت اور موقع، چانس۔ وہی سرمایہ، وہی محنت ایک خاص وقت میں زیادہ نتیجہ دے جاتی ہے، چانس ہے۔ اتنا ہی سرمایہ، اتنی محنت کسی دوسرے وقت میں اتنے ہی، اس سے یافت نہیں ہوتی، تینوں ہمیشہ رہیں گے۔ اسلام نے کیا کیا ہے؟ اصل ایمفسس محنت پر، اصل پروٹیکشن محنت کو۔ سرمایہ محض سرمایہ کی حیثیت سے ارننگ ایجنٹ ہو جائے، غلط۔ چانس محض چانس کی حیثیت سے کمائی کا ذریعہ بن جائے، حرام۔ جب سرمایہ صرف سرمایہ کی حیثیت سے ارننگ ایجنٹ بنتا ہے، اس کی ہی ایک شکل ہے آخری سود، ربا، محنت کے بغیر، اور ایک فکسڈ منافع، لاس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ وہ شے ہے جو قرآن کی روح سے، اسلام کی روح سے اتنی حرام ہے، اتنی حرام ہے کہ جتنی حرام کوئی شے نہیں۔ جوا کیا ہے؟ محض چانس، داؤ لگاؤ، نہ اس میں محنت ہے۔ جوا، چانس، حرام، تاکہ ساری توجہ مرکوز ہو محنت پر۔ اب محنت خالی کیا کرے گی؟ محنت کے ساتھ کچھ نہ کچھ سرمایہ اور کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ چانس کا بھی ظاہر رہے گا، لیکن محض چانس کی بنیاد پر کمائی، جوا، محض سرمایہ کی بنیاد پر کمائی۔ اس میں ایک شکل جائز رکھی گئی، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، اور اس کو کیسے کمپنسیٹ کیا گیا وہ بھی واضح کر دوں گا، لیکن پہلے آپ نے یہ تین باتیں اگر سمجھ لی تو اب آئیے ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ اپنا سرمایہ، اپنی محنت، سمپل پروپوزیشن، بالکل جائز۔ تھوڑا ہے تو چھابڑی لے کر آدمی چلے گا، کچھ اور زیادہ ہو جائے گا سرمایہ ریڑھی بنا لے گا، اور زیادہ ہو جائے گا کھوکھا بنائے گا، اور زیادہ ہوگا دکان بنا لے گا، اور زیادہ ہوگا امپورٹ ایکسپورٹ کرے گا۔ اپنی محنت، اپنا سرمایہ، کوئی کمپلیکیشن ہے ہی نہیں، جائز تجارت۔ اس میں صرف ایک قدغن اسلام نے لگائی ہے، وہ میں نے آیت آپ کو شروع میں سنائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ تجارت باہمی رضامندی سے ہو، کسی کی مجبوری کو ایکسپلائٹ کریں گے تو یہ اخلاقی طور پر آپ ایک جرم کا ارتکاب ہے، لیکن یہ اخلاقی سطح پر ہوگا، لیکن ہے عن تراض منکم، مجبوری سے نہیں، باہمی رضامندی سے۔ تو اپنا سرمایہ، اپنی محنت، صحیح، بہت سے لوگ مل کر سرمایہ جمع کر لیں اور خود مل کر محنت بھی کر رہے ہوں، اس کا نام شراکت ہے، بالکل جائز، پسندیدہ ہے، مطلوب ہے۔ اس میں بھی ایک شرط ہے، نوٹ کر لیجئے، یہ لمیٹڈ کمپنی کا کانسیپٹ جو ہے یہ حرام ہے۔ ٹوٹل لائبلٹی، سارے سکینڈلز جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ اس لمیٹڈ کمپنی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے سرمایہ کو نکال لیا، اپنے ایسٹس بنا لیے، اور پھر ڈکلیئر کر دیا دیوالا، اب پھرے وہ روتے ہوئے جن کا آپ نے دینا تھا، آپ کی ذاتی جائیداد سے وہ اپنا قرض وصول نہیں کر سکتے، شراکت میں ٹوٹل لائبلٹی ہوتی ہے، لمیٹڈ نہیں. کہ ہمارے ہاں ساری انڈسٹریز کا یہ معاملہ ہوا، تھوڑا سا سرمایہ لگا، بہت بڑا بینک کا قرضہ لیا، اس میں سے اپنا سرمایہ بھی نکال لیا، اور بھی بہت کچھ لوٹ پھوٹ کر کے باہر پہنچایا، اور اب اس کے بعد یہ تو ڈیڈ سک انڈسٹری ہے، بیمار ہے. لہذا سارا تاوان بینک پر، اور بینک کس کا ہے؟ لوگوں کا ہی تو اس میں سے دولت جمع ہے، سارا تاوان قوم کے اوپر. یہ بھی سارے ہتھکنڈے سرمایہ دارانہ ہتھکنڈے ہیں جو دنیا میں ایجاد کیے گئے. شراکت میں یو آر ٹوٹلی لائبل. آپ کے ساتھ کوئی سودا کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کسی بھی معاملے کے اندر ایسوسیٹ کر رہا ہے، اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ کی پوری پراپرٹی اس میں لائبل ہونی چاہیے، اس کا تاوان جو ہے آپ کو ادا کرنا. تیسری شکل ہے اصل میں کہ سرمایہ کسی ایک کا ہے، کام کرنے والا کوئی دوسرا ہے. اس کو شریعت نے جائز کیا ہے. اب ظاہر بات ہے اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی تو سرمایہ دار جو ہے، اس کا نام مضاربت ہے نا، سرمایہ میرا ہے، کام آپ کر رہے ہیں، تو اگر مجھے کچھ یافت ہو رہی ہے بغیر محنت کے ہو رہی ہے، صرف سرمایہ کے بل پر ہو رہی ہے، اس کو کمپنسیٹ کیسے کیا؟ اگر نقصان ہوگا تو ٹوٹل آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. سرمایہ دارانہ ذہنیت کی جڑ یہی کٹ جاتی ہے، کوئی سرمایہ دار یہ کام کرنے کو تیار نہیں. مضاربت تو وہ کرے گا نا جو پورا رسک جو ہے، فرض کیجئے کہ پورا کا پورا لاس میں چلا گیا آپ کا مال اصل زر. جو مضارب عامل ہے، جو کام کر رہا ہے، اس پر کوئی تاوان نہیں، ٹوٹل لاس گوز ٹو دی کیپیٹلسٹ. ہاں نفع ہو جائے تو بھائی اس میں سے کچھ تم بھی لے لو. یہ ہے اصل مسئلہ. اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ صرف سرمایہ کے بل پر کمائی بھی معین شرح سے، یہ میں عرض کر چکا ہوں، اس سے زیادہ حرام شے شریعت اسلامی میں کوئی نہیں. قرآن نے اس کے اوپر آج آیتیں آپ سن چکے ہیں، میں نے بھی تلاوت کی ہے کہ اگر باز نہیں آتے ہو سودی لین دین سے، فاضلوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو کان کھول کر سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. اور حدیث میں اس کو دیکھیے، اعلان جنگ کسی اور جرم پر نہیں آیا ہے، زنا پر نہیں آیا، چوری پر نہیں آیا، سود پر آیا، جس کو ہم بہت ہی ہلکی چیز سمجھتے ہیں، ہنین مریا ہو کر کھاتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو اس کی ریشو پروپورشن سمجھانے کے لیے حضور نے ایک تمثیل اختیار کی ہے، بیان کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے. اور یہ وہی اصول ہے جو قرآن میں اللہ نے اختیار فرمایا، غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا. فقرہ تو منہ، اسے تو تم نے بہت برا سمجھا. کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی مردہ بھائی کا گوشت اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھاؤ اس کی لاش میں سے، لیکن تم یہی کچھ کر رہے ہوتے ہو جب کسی غیر حاضر اپنے مسلمان بھائی کے کوئی عیب اس کی غیر حاضری میں بیان کرتے ہو. اخلاقی سطح پر یہ عمل اس کے بالکل مساوی ہے، لیکن وہ تمہیں تمنگ بہت برا لگا، اور یہ تمنگ برا نہیں لگتا، یہ تو سب سے زیادہ سویٹ ڈش ہوتی ہے، ہر کھانے کے اوپر سب سے زیادہ لذیذ ڈش جو ہے وہ غیبت. اسی طرح کی حضور نے جو ہے تمثیل اختیار کی، الربا سبعون حوباً، اس سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. اے سروہا، یعنی اسے حصے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، ان میں سب سے چھوٹا حصہ اس کے مساوی ہے، این کہ ہر رجل و امہو، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اب جو ہے ریشیو پروپورشن آپ خود کیلکولیٹ کر لیجئے کہ وہ پھر کیا بنے گی. میرے نزدیک تو 1 to 1000 سے کم کا مسئلہ نہیں ہے، زنا نہیں ماں سے زنا. نمبر دو، یہ بھی 70 میں سے سب سے چھوٹا حصہ ہے، بڑے بھی ہوں گے. اچھا اب اس کو میں لا رہا ہوں، اسی حوالے سے میں نے کہا ہے یہ سود اس میں یوجری بھی شامل ہے اور کمرشل انٹرسٹ یا بینک انٹرسٹ بھی شامل ہے. ربا میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. پوری دنیا کے اندر جو ہے اصل میں جو مغالطہ پیدا کیا گیا کہ ربا تو صرف یوجری ہے، صرف جو ذاتی استعمال کے لیے مہاجروں سے لے لیتے تھے یا پٹھان سود خور جو ہے جس طرح سے کرتے، وہ ہے، وہ بری شے ہے، وہ حرام ہے. یہ جو کمرشل انٹرسٹ ہے، بینک انٹرسٹ ہے، یہ اور شے ہے، یہ ربا نہیں ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہ سعادت بھی اس خطے عرضی کے حصے میں آئی ہے کہ یہاں کی فیڈرل شریعت کورٹ نے اتنا مبسوط، اتنا مدلل فیصلہ لکھ دیا ہے. یہ بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے جو رہے گا. اور یہ بھی جان لیجیے، ہمارے یہاں بڑے بڑے جغادری قسم کے دانشور ایسے تھے جو اس نقطۂ نظر کے قائل تھے، جنہوں نے پلیڈ کیا ہے جا کر کہ بینک انٹرسٹ ربا نہیں ہے. اس میں خالد اسحاق صاحب بھی ہیں کراچی کے، اور ایس ایم ظفر صاحب بھی ہیں لاہور کے. پورا زور لگا لیا سب نے، لیکن دلائل میں مار کھائی ہے. اللہ تعالیٰ اسے اجر دے، اس عدالت کے ججوں کو، خاص طور پر جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کو، وہ اپنے لیے بہت بڑی کمائی لے گئے، جیسے مولانا شبیر عثمانی بہت بڑی کمائی لے گئے قرارداد مقاصد پاس کروا کر، ایسے ہی جسٹس تنزیل الرحمان صاحب بہت بڑا اجر و ثواب لے گئے. بہرحال یہ بھی میرے نزدیک ان معجزات میں سے ہے. آج کی دنیا میں جیسے حاکمیت خداوندی کا اقرار کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اسی طرح سود کا اور بینک انٹرسٹ کا انکار، یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اب میں آ رہا ہوں ایک اور زیادہ، اس سے بھی زیادہ سینسیٹیو ایشو پر، وہ ہے زمین کا مسئلہ. میں نے عرض کیا تھا نا کہ جاگیرداری اور ایبسنٹی لینڈ لارڈزم بھی نکالی جائے. دیکھیے زمین آپ کی ہے، آپ محنت کریں، چشمے ماں روشن دلے ماں شاد، خوب محنت کرو، دب کے وات رج کے کھا، جو چاہو کرو، خوب زور لگاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، جدوجہد کرو، زیادہ سے زیادہ حاصل کرو. اصل مسئلہ کہاں آتا ہے؟ زمین کسی اور کی، محنت کرے کوئی اور. بلکہ دوسرا مسئلہ یہ کہ زمینیں بھی جمع کر لے، محنت بھی جمع کر لے، جیسے شراکت ہے اس کا بھی پیرلل ہو سکتا ہے، آپ کلیکٹو فارمنگ کیجئے، بہت عمدہ ہے، بہت پسندیدہ ہے. زمینیں بھی جمع ہو گئی، وسائل جمع ہو گئے، محنت بھی جمع ہو گئی، مشینری بھی خرید سکتے ہیں، کلیکٹو فارمنگ. اگر وہ والنٹری ہو، اپنی مرضی سے ہو، جبرن نہ ہو، جبر کا معاملہ ختم ہو جائے گا. تیسری پوزیشن ہے اصل میں جو سب سے زیادہ پیچیدہ ہے، زمین میری، کاسٹ کوئی اور کرے. اس میں دیکھیے اصول سمجھ لیجئے، جب تک یہ منطق آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو جو بات کہنے چلا وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. زمین کے معاملے میں مضاربت کا پیرلل ہو نہیں سکتا. مضاربت میں محض سرمایہ کی بنیاد پر کوئی نفع حاصل کرنے کو کمپنسیٹ کیا تھا اس سے کہ نقصان سارا سرمایہ دار پر، یہاں سرمایہ زمین ہے، زمین کا کیا بگڑے گا؟ زمین تو جو کی تو ہے، سرمایہ ڈوب جاتا ہے پورا کا پورا، آدھا ڈوب گیا، پورا ڈوب گیا، زمین کہاں جائے گی؟ وہ تو موجود رہے گی، صرف کارکن کی محنت ڈوبتی ہے. لہذا مضاربت کا معاملہ زمین میں ہو نہیں سکتا. اگر ہو سکتا ہوتا تو مضاربت جائز ہوتی. مضاربت مضاربت یہ پیرلل ہے. آپ کہیں گے مضاربت تو جائز ہے، نوٹ کر لیجئے، مضاربت امام ابو حنیفہ امام مالک دونوں کے نزدیک حرام مطلق. یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ حلال کیسے ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے. جو فتویٰ ہے فقہ حنفی میں اس کی حلت کا، وہ صاحبین کا ہے، قاضی ابو یوسف امام محمد، امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام مطلق. یہ اصحاب الرائے جو ہمارے ہاں کہلاتے ہیں ان میں ٹاپ موسٹ امام ابو حنیفہ ہے قیاس پر اور رائے پر. جو اصحاب حدیث ہیں ان میں ٹاپ پر امام مالک ہے، محتا امام مالک، ان کے شاگرد امام شافعی ہیں، ان کے شاگرد امام احمد ابن حنبل ہیں. گویا کہ ٹاپ موسٹ دونوں انسان جو ہیں وہ مضاربت کو حرام مطلق کہتے ہیں. دلیل میں آپ کو دے چکا ہوں کہ زمین کے معاملے میں مضاربت کا والا مسئلہ ہو نہیں سکتا. زمین کہاں جائے گی؟ وہ تو موجود ہے، جبکہ سرمایہ پورا کا پورا ڈوب سکتا. اگر ڈوبتا ہے تو جو سرمایہ دار ہے اس کا نقصان ہے، ورکر کا کے اوپر کوئی تاوان نہیں. یہاں سارا کا سارا جو ہے محنت گئی ہے، برباد ہوئی ہے، تو کاشتکار کی ہوئی. اس حوالے سے سمجھ لیجئے میں پورے جزم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مضاربت جائز نہیں. قاضی ابو یوسف نے، امام محمد نے کچھ شرطیں لگا کر اس کے جواز کا فتویٰ دیا. آج کی مضاربت ان شرطوں کے مطابق بھی نہیں ہے. یہ قاضی صاحب ہیں کولاچی کے، بہت بڑے عالم ہیں، قاضی عبداللطیف صاحب کے بڑے بھائی قاضی عبدالکریم صاحب، ان سے میری کچھ خط و کتابت اس موضوع پر ہوئی. انہوں نے کہا تھا کہ اس مضاربت کو کون حلال کہتا ہے؟ قاضی صاحب اس کو حلال نہیں کہتے. وہ بڑی شرطیں ہیں جو انہوں نے عائد کی ہیں، لیکن حلت کا فتویٰ کیوں دیا گیا یہ میں بعد میں عرض کروں. اس سے آگے بڑھ کر معاملہ جاگیرداری، یہ تو صرف ایبسنٹی لینڈ لارڈزم کی بات تھی نا، زمینداری کی، اپنی زمین ہے خود کاٹ کرو بھائی. اس سے آگے اگر معاملہ کر رہے ہو تو وہ فقط اربیتما، حضور نے فرمایا تم نے ربا کا معاملہ کیا ہے. جاگیرداری کی جو مصیبت ہے وہ در حقیقت شمشیر فاروقی سے ختم ہو سکتی ہے، کوئی اور تلوار ہمارے پاس نہیں. وہی شعر جو ہے کہ خوشترام باشد مسلمانش کنی، کشتہ شمشیر قرآنش کنی. شیطان کو مار تو نہیں سکتے، اسے مسلمان بنا سکتے ہو قرآن کے ذریعے سے، شمشیر قرآن کے ذریعے سے اسے مسلمان بنا لو. اسی طرح جاگیرداری کی جو ہے لعنت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بہت بڑا اجتہاد تھا کہ جو اجماع کی شکل اختیار کر گیا، اس کو اچھی طرح سمجھیے، اس لیے کہ یہ تو مسائل ہے اصل. بدقسمتی تو ہماری یہ کہ ہمارے ہاں کی مذہبی سیاسی جماعتوں نے اسلام کا نعرہ لگایا ہے، یہ مسائل تو چھیڑے ہی نہیں. نفاذ اسلام کا مطلب لوگوں کے ذہن میں صرف یہ رہ گیا کہ کوڑے لگیں گے اور ہاتھ کٹیں گے تو وہ بھاگیں گے اسلام سے کہ اسلام کی طرف راغب ہوں گے. اسلامی نظام ہے کیا، اس کی برکات کیا ہے، اس کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا. یہاں تک کہ ہمارے ہاں دو اہم مذہبی جماعتوں نے جو الیکشن میں حصہ لیتی ہیں اپنے انتخابی منشور میں لکھا ہوا ہے تحدید ملکیت زمین، اس سے زیادہ زمین جو ہے کسی کے پاس نہیں رہنے دیں گے. فرض کیجئے 25 ایکڑ ہے تو جس کے پاس 500 ایکڑ ہے اس سے باقی پونے 500 کیسے لیں گے، کس دلیل سے لیں گے، اس پر کوئی نہیں بولتا، لیں گے کیسے. جبکہ یہ نوٹ کیجئے 1990 میں شریعت بینچ جو ہے، شریعت اپیلیٹ بینچ آف سپریم کورٹ، مفصل فتویٰ اور فیصلہ دے چکی ہے کہ کسی کی ملکیت میں سے کوئی شے آپ نہیں لے سکتے جبرن. بہت بڑی ضرورت ہو اگر تو ابھی معاوضہ دے کر لے سکتے ہیں، بغیر معاوضے کے نہیں لے سکتے. تو کیسے لیں گے آپ، تو 1 انچ زمین نہیں لے سکتے، کیسے ختم کر دیں گے 500 ایکڑ والے. یہاں تو 5000 ایکڑ والے ہیں، انہیں 25 ایکڑ دے کر باقی کیسے لیں گے، کس دلیل سے لیں گے، کوئی شرعی دلیل ہونی چاہیے. اس پر بات نہیں ہوتی، وہ دلیل موجود ہے الحمدللہ. اس ڈسکشن کا آغاز ہم کر رہے ہیں، ہم نے تو کیا ہوا ہے کافی عرصے سے، لیکن اللہ کے فضل سے بڑے پیمانے پر اب یہ بات ہوگی، لوگوں میں جائے گی، گفتگو ہوگی، تیلو کال ہوگی، بحث اور نزاع کی بات ہوگی، پھر کہیں بات نکلے گی. وہ مسئلہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ شمشیر فاروقی ہے، حضرت عمر کا اشتہار رضی اللہ تعالیٰ. وہ سمجھ لیجئے کہ وہ تھا کیا. دیکھیے جب عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تو مجاہدین چند ہزار تھے، مسلمان کو لاکھوں کی فوجیں تو تھی نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تمام زمینیں، تمام علاقے اب یہ جب ہم نے فتح کیے ہیں، یہ اب مال غنیمت ہیں. مال غنیمت میں بیت المال کا حصہ صرف پانچواں ہوتا ہے خمس، چار حصے مجاہدین جو اصل جنگ میں حصہ لینے والے ہیں ان میں تقسیم کیے جاتے ہیں. یہ ساری زمینیں، نہ صرف زمینیں، ان کے جو کاشتکار ہیں وہ بھی تقسیم کر دیجئے، یہ ہمارے ذاتی غلام اور یہ زمینیں ہماری جاگیریں ہوں گی. حضرت بلال اس کے لیے کھڑے ہوئے، ان کے کچھ ساتھی تھے، بڑے زور شور کے ساتھ دعویٰ کیا، انہوں نے حضرت عمر سے مطالبہ کیا کہ تقسیم کیجئے زمینیں. حضرت زبیر بن العوام، عبد الرحمن ابن عوف، اشرہ مبشرہ میں سے بھی دو کھڑے ہو گئے، ان کے وکیل، ان کے حامی بن کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ شخصیت وہ تھی جس کے بارے میں حضور کی گواہیاں ہیں، الحق ينطق على لسان عمر، حق عمر کی زبان پر بولتا ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. حضرت عمر کی جو وہ اجتہادی بصیرت تھی اور طبع سلیم تھی، اس نے اس کو اس سے ابا کیا. اگر اس پر عمل ہو جاتا تو تاریخ انسانی کا بدترین جاگیردارانہ نظام اس وقت قائم ہو جاتا. A few thousand lords barons. حضرت عمر نے کہا نہیں. اور یہ ہے ان کے مطالعہ قرآن کی جو گہرائی تھی، عمق. سورہ حشر میں مال فے کا حکم آیا ہے، مال فے پورا کا پورا بیت المال کا ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک مال غنیمت کا اطلاق صرف ان اموال پر ہوگا جو عین محاذ جنگ پر ملتے ہیں، ہتھیار ہیں، تلواریں، نیزیں، ڈھالیں، اسی طریقے سے بھیڑیں، بکریاں، جو بھی وہ اپنے ساتھ لیتے تھے رسد کے لیے، کھانے کے لیے رسد کا اور سامان ہے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے جو عین وہاں گرفتار ہوں گے، جو وہاں ملے گا سامان وہ غنیمت. جو زمینیں ہیں یہ اموال فے ہوں گے، یہ کل کے کل بیت المال کے ہوں گے، کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہوگی. حضرت عمر کی اس رائے کے حق میں حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، حضرت طلحہ بھی، عبداللہ ابن عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. لیکن بڑا یہ رد و قضا والا مسئلہ تھا، چھوٹی بات نہیں تھی، جاگیریں ملنی وہ اتنی بڑی بات. حضرت عمر جو ہے چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے. بالآخر ایک لینڈ کمیشن مقرر ہوا. ذرا نوٹ کیجئے، یہ الفاظ میں جدید اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سے اگلے زمانے کی بات نہ سمجھیں، کوئی فیئری ٹیل نہ سمجھیں اسے. اور اس میں کمال یہ ہے کہ کسی مہاجر کو شریک نہیں کیا. کیوں؟ مہاجر زراعت سے واقف ہی نہیں تھے. مہاجر تو مکے سے آئے تھے، وہاں تو کاروبار تھا صرف، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے وہ تعبیر نخل والا معاملہ ہوا، جو مدینے کے لوگ جو ہے وہ کھجور کے میل اور فیمیل فلاورز کو قریب لے آتے تھے آرٹیفیشل پولینیشن کے لیے، پولینیشن کو ایزی کرنے کے لیے، حضور نے کہا کہ نہ کرو تو کیا ہے، لیکن یہ کہ فصل کم ہو گئی. اب جب کہا لوگوں نے کہ حضور فصل کم ہو گئی، آپ نے فرمایا تھا ہم نے نہیں کیا، فرمایا انتم عالم بامر دنیاکم، دیکھو تم اپنے دنیا کی تجارتی اور یہ تجرباتی معاملات کو تم بہتر جانتے ہو مجھ سے، گو اہیڈ. تو اس لیے کسی مہاجر کو نہیں، پانچ انصاری اوس میں سے، پانچ انصاری خزرج میں سے دس کی باڈی. اس پہ جو تقریر حضرت عمر نے کی وہ میں نے آج کے اپنے مضمون میں اس کا کچھ اقتباس دے دیا ہے، پرسوں آپ کو مل جائے گی. بہرحال سب نے قبول کی حضرت عمر کی رائے، اجماع ہو گیا، اور اس کی بنیاد پر اسلامی قانون کے مطابق اب زرعی زمینوں کی دو مستقل قسمیں ہیں تا قیام قیامت. ایک زمینیں ان لوگوں کی جو بغیر لڑے بھیڑے خود ایمان لے آئے، وہ ان کی ملکیتی زمینیں ہیں. ملکیتی زمین سے عشر لیا جائے گا یا نصف عشر. ملکیتی زمین اگر نیچرل کوئی اریگیشن ہے، بارش ہے صرف، یا کوئی دریا کا پانی آ رہا ہے خود بخود، جو کچے کی زمینیں کہلاتی ہیں سندھ میں، وہاں سے عشر لیا جائے گا اگر وہ ملکیتی زمین ہے کسی کی. اور اگر کوئی آرٹیفیشل اریگیشن ہے، آپ نے نہر کا پانی لیا تو آبیانہ دیا ہے، اور اگر ٹیوب ویل لگایا ہے تو آپ اس میں ڈیزل بھی خرچ کر رہے ہیں، محنت لگ رہی ہے، تو نصف عشر ہے یعنی 5%. یہ ایک قسم کی زمین ہو گئی، یہ صرف ان لوگوں کی ہے جو خود ایمان لے آئے بغیر لڑے بھیڑے، جس کی سب سے نمایاں مثال ہے مدینے کے لوگ. مدینے کو حضور نے فتح نہیں کیا تھا، وہ تو مدینے والے تو خود جا کے حضور کو لے کر آئے تھے، وہ عشری زمین ہے. جو ملک بھی، جو علاقے بھی بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں، ان کی زمینیں خراجی کہلاتی ہیں، وہ اجتماعی ملکیت ہے مسلمانوں کی، بیت المال کی ملکیت ہے، اسٹیٹ لینڈز ہیں، کسی انسان کا ایک انچ اس میں ملکیتی رقبہ نہیں ہے، اور وہاں سے خراج آئے گا. جو بھی وہاں پہ جس وقت فتح کیے گئے، یا مجوسی تھے یا عیسائی تھے یا قبطی تھے، جو بھی ہے وہ کاشتکار کی حیثیت سے ہوں گے اور خراج ادا کریں گے براہ راست بیت المال کو، 50% مے بی مور. اور یہ مسلمانوں کے بیت المال کا، اسلامی نظام خلافت کا سب سے بڑا سورس آف ریونیو ہوگا. یہ ہے معاملہ. تو کم سے کم ہم پاکستان کے مسلمان تو مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے شریعت کی روح سے. یہاں کسی کی ایک انچ زمین ملکیت ہی ہے ہی نہیں، تو سارا علاقہ جو ہے بطور شمشیر فتح ہوا تھا. جس نے جو کھا لیا کھا لیا، جیسے سود کے بارے میں آیا ہے، اب بعد آ جاؤ تو جو کچھ کھا چکے ہو وہ تمہیں معاف ہے، جو تم نے کھا لیا کھا لیا، لیکن اب اس کے بعد تم ملکیتی اس کو کلیم کر کے اور کسی بھی دلیل کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے کہ ہماری ملکیت ہے کہاں. یہ تو خراجی زمین ہے، خراجی زمین کسی کی ملکیت ہوتی نہیں. یہ ہے وہ اصول، یہ ہے وہ شمشیر فاروقی، جس کی ایک جو ہے نا زد، اس سے یہ سارا جاگیردارا نظام کر سکتا. اس میں ظاہر بات ہے جو زمیندار پہلے سے ان کو بھی دیجیے، وہ بھی تو آخر مسلمان ہے، اسی قوم کے افراد ہیں. صحیح جو یونٹ ہے کتنا ہونا چاہیے، جو پیداوار کے اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے موسٹ پروڈکٹیو ہو، ایزیلی مینیجیبل ہو، وہ پھر دیا جائے، سب کو دیا جائے. اور ان میں سے نہ کوئی درمیان میں زمیندار، نہ کوئی درمیان میں جاگیردار. 50% یا کم و بیش سیدھا بیت المال میں ریونیو کی حیثیت سے جائے گا خزانے میں، جس کے نتیجے میں بہت سے لعنتی قسم کے ٹیکس جو ہے، انکم ٹیکس کی قسم کے، کہ جنہوں نے کہ ہر مسلمان تاجر کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کر دیا ہے، نہ صرف جھوٹ بولنے پر، جھوٹا حلف اٹھانے پر، سب کی نفی ہو سکتی ہے اگر آپ یہ سب سے بڑی سورس آف انکم جو ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے، اس وقت یہ ہمارے بہت سے علماء نے یہ بحث جو ہے شروع کی ہے، اور اس زمینوں کو پاکستان کی وہ اشری بھی قرار دے رہے ہیں. مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی کتاب لکھی، انہوں نے بھی اشری قرار دیا ہے. وہ دلائل اپنی جگہ پر ہیں. میں اس وقت صرف، میں نے تو یہ ساری بات جیسا کہ عرض کیا ہے اس لیے کی ہے یہ بحث شروع ہو، پروز اینڈ کونس خود ڈسکس ہو جائیں گے. بند تو نہ رکھو نا اس کو، بات تو کرو، معلوم تو ہو. اور سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ پچھلی صدی کے ہندوستان کے چوٹی کے علماء میں سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، صاحب تفسیر مظہری، عظیم ترین تفاسیر میں سے ہے. حال ہی میں اس کا اردو میں ترجمہ ہوا، ورنہ تو عربی میں تھی. بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے صوفی مرشد، مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، سلسلہ مجددیہ کے عظیم بزرگوں میں سے، انہوں نے رسالہ لکھا ہے فقہ کا، بالکل چھوٹا سا، کہ جو ابتدائی ہے، ہر مسلمان کو جو معلومات ہونی چاہیے، مالا بد من ہو، جس سے کسی کو بھی مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو، ہر مسلمان کو اتنی فقہ تو آنی چاہیے، مالا بد من ہو. ان میں صاف لکھ دیا ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں، لہذا میں عشر کے مسائل لکھتا ہی نہیں، خامخواہ طالب علموں کے دلوں پہ بوجھ ڈالا جائے، جب وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے یہاں. بہرحال اب مسئلہ جو ہوگا اہل علم کا ہوگا، غور کریں سوچیں. لیکن میں نے آج ہی لکھا کہ پہلی ذمہ داری تو ان مذہبی جماعتوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ایک لمٹ مقرر کر دیں گے، ان کو جواب دینا چاہیے کہ فاضل اس سے زائد رقبہ لیں گے کس دلیل سے. دلیل اگر ہے تو یہ ہے. اس کے لیے میں نے ضیاء صاحب کی مجلس شورا میں تجویز پیش کی تھی کہ آپ ایک لینڈ کمیشن بنائیے جس میں جید علماء ہوں، صرف وہ نہیں کہ جو بس جو بھی اسلاف کے فتوے ہو گئے ہیں بس اسی کے اوپر، جو کتاب و سنت کی جو اصل مقاصد ہیں، اصل اہداف ہیں، ان کو سامنے رکھ سکے، جید علماء ہوں، اجتہادی بصیرت رکھتے ہوں. اور میں قطعاً مدعی نہیں ہوں کہ میں ان میں سے ہوں، میں تو یعنی عام علماء میں سے بھی نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں ایسے جید علماء سے ملک خالی تو نہیں ہو سکتا. اور پھر جو لینڈ سیٹلمنٹ کے بندوبست اراضی کے جو ماہرین ہوں ان کو جمع کیجیے، بٹھائیے اور دیکھیے کہ یہاں کی زمینوں کا سٹیٹس کیا ہے حقیقت کے اعتبار سے. بہرحال یہ ہے دوسری چیز کہ اگر یہ نکلے تو گویا کہ آپ کا معیشت کا نظام پاک ہوتا ہے اور وہ خلافت کے نظام سے. اور خلافت یہ جان لیجئے، وہ جو شعر ہے اگرچہ ذرا اچھا نہیں ہے اس محفل میں پڑھنے کا، لیکن یہ کہ بہت مناسب حال ہے کہ ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک. خلافت کا ذکر آئے گا تو عمر فاروق، دور فاروقی در حقیقت خلافت راشدہ کی سب سے زیادہ نمائندہ جو کیفیت ہے وہ دور فاروقی، لیلی ان بلوم. اس لیے کہ حضور کا اپنا زمانہ جو ہے وہ ریولیوشن کا پروسیس چل رہا تھا، بہت تیز ایک حرکت ہے، جنگ و قتال ہو رہا ہے معاملہ. پھر حضرت ابوبکر کا زمانہ ہے، اس میں تین تین محل کھل گئے، کل سوا دو برس تھے. حضرت عمر کے زمانے میں جزیرہ نمایاں عرب میں کلیتن امن و سکون، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے فتنوں کو ختم کر کے پھر حوالے کر کے گئے تھے حضرت عمر کے. لہذا اصل جو برکات، جو پھول کھلا ہے، لیلی ان بلوم خلافت راشدہ کا، وہ در حقیقت دور فاروقی اور دس برس دور عثمانی کے، یہ بیس برس. اس لیے کہ آخری دور کو آ کر سبائیوں کے فتنے نے پالیوٹ کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے. لیکن یہ نہ سمجھیے کہ بارہ کے بارہ سال ایسے تھے، معاذ اللہ، بارہ برس ہے دور خلافت عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے دس سال بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے مشابہ. آخری دور میں وہ فتنہ ہوا ہے، الفتنۃ الکبریٰ. اب جیسا کہ تیسری چیز میں نے عرض کیا تھا، جوئے کا خاتمہ. اور دیکھیے قرآن مجید نے عجیب معاملہ کیا ہے، حکمت قرآنی کا کس قدر اہم ایک شاہکار ہے. جوا جو ہے ایک مالیاتی مسئلہ ہے، اسے قرآن نے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی بریکٹ کیا خبر کے ساتھ، شراب کے ساتھ. انما الخبر والمیسر، آج بھی میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر فہل انتم منتہون، بات آتے ہو کہ نہیں، کیا ہے اس میں علت، کیا ہے وجہ مشترک، کیا ہے کہ جوئے میں بھی آدمی محنت سے کترا کر داؤ کھیلتا ہے اور شراب کے بھی نشے میں آ کر محنت سے جی چراتا ہے، زندگی کے تلخ حقائق سے گریز کرتا ہے. میں میکدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بہت طویل تھا. اسکیپزم ہے، فرار ہے، وہی فرار خمر میں ہے، وہی فرار میسر میں ہے. ان دونوں کو بریکٹ کیا سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی. اب میں ذرا وہ بات بھی عرض کر دوں کہ کیا وجہ تھی. دور ملوکیت میں جو خرابیاں آئی ہیں، یہ پرسوں سے بحث شروع ہو گئی تھی. حضور نے فرمایا تھا میرا دور ہے، پھر دور ہے خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ثم تکون ملکاً عظیماً. اس وقت تو میں نے چند چیزیں گنوائی تھی جو حادثات ہوئے، واقعہ کربلا ہے، واقعہ حرہ ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہے، پھر یہ کہ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعین کا شہید کیا جانا ہے، پھر محمد ابن قاسم کی شہادت ہے وغیرہ. لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ دور ملوکیت میں اصل خرابیاں کیا آئیں، وہ سب کی سب مالیاتی ہیں، ابھی یہ جو دور ملوکیت کا جو نقطۂ آغاز ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی پورے طور سے اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی ملوکیت دور بنو امیہ میں، وہ اسٹیبلش ہوئی ہے جا کر دور بنو عباس میں، لیکن شروع تو ہو گیا نا کام. اس حوالے سے نہ کوئی ابھی شرک کا فتنہ تھا، نہ کوئی عقائد باطلہ آئے تھے، نہ کوئی ابھی معتزلہ پیدا ہوئے تھے، نہ کوئی جہمیہ پیدا ہوئے تھے، نہ کوئی اور بدعات تھیں. تو اصل میں تھا کیا، خرابی کہاں آئی تھی؟ خرابی یا سیاسی سطح پر آئی، دستوری سطح پر آئی کہ خلافت شورائی نہیں رہی، موروثی ہو گئی. ٹھیک. اور سب سے بڑی جو خرابی آئی وہ مالیاتی آئی. سب سے پہلی بات یہ سمجھیے، ملوکیت کے لیے پاؤں کی حیثیت ہے جاگیرداری کی. جیسے اس میز کے اگر چار پائے ہیں تو ملوکیت کے لیے چار پائے ہوتے ہیں، بلکہ چار کیا ہوا تو ہزار پایا بھی تو ایک ہوتا ہے نا، وہ کیڑا سینٹیپیڈ اور کیا کیا ان کے نام ہیں. تو ملوکیت کی مثال وہ ہے کہ سب جاگیردار اس کے پاؤں ہیں، اس کے پائے ہیں. لہذا پہلا کام کیا ہوا، جاگیرداری، رقمیں دینے شروع کیے. یہی وجہ ہے، نوٹ کر لیجئے، کاش یہ چیزیں ذہن میں مستحضر ہو جائیں. ہمارے پہلے مجدد کون تھے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ. اور یہ جان لیجئے، یہ پہلے اور آخری مجدد ہیں جو صاحب حکومت تھے، صاحب اختیار. دوسرا کوئی مجدد آج تک نہیں آیا صاحب اختیار. باقی سب تو علماء ہیں، مصنفین ہیں، مفکرین ہیں، مصلحین ہیں. تھوڑے سے دن کے لیے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو چھوٹی سی کوئی محدود سی حکومت یہ ہزارہ کے علاقے میں یا مردان اور سوات کے علاقے میں قائم ہوئی ہے، وہ بھی اسٹیبلش نہیں ہو پائی. تو صاحب اختیار اور صاحب اقتدار صرف ایک مجدد آیا ہے آج تک، اور وہ عمر بن عبدالعزیز. اور انہوں نے تجدید کیا کی؟ پہلی تجدید اس موروثیت کی نفی کی. وہ جانشین بنائے گئے تھے، نامزد کردہ تھے، لیکن پہلے ہی دن کہہ دیا کہ لوگوں میں تمہیں اپنی بیعت سے اور اس نامزدگی سے آزاد کرتا ہوں، اس کی بنا پر میں خلیفہ بننے کو تیار نہیں ہوں. ہاں اگر تم چاہتے ہو تو میں یہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھا لوں گا. اس لیے انہیں مجدد کہتے ہیں. اور نمبر دو کام کیا کیا تھا، جتنی جاگیریں اس وقت تک عطا ہوئی تھیں سب کی دستاویزات منگائیں. اور شریڈر کوئی مشین تو ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں، کینچی لے کر خود ہی بیٹھے ہیں، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، قطر کے پرزا پرزا کیا. یہ تھی تجدید اول دین کی. دور ملوکیت میں ہماری فقہ پہ کچھ اثرات مترتب ہو گئے ہیں. یہ آج میں بہت ہی بنیادی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور یہاں حوالہ دینا چاہتا ہوں علامہ اقبال کا. 1930 میں جو خطبہ دیا تھا علامہ اقبال نے الہ آباد میں، جس میں پاکستان کے لفظ کے بغیر پاکستان کا تصور پیش کیا، اسی لیے انہیں مصور پاکستان کہتے ہیں، کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. یہ ان کا ویژن ہے، خواب ہے. لیکن دوسری بات ہے جو اہم تر ہے، اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی اصل تعلیمات پر دور ملوکیت میں، اور لفظ استعمال کیا، عرب امپیریلزم کے دوران جو پردے پڑ گئے تھے، جو اسلام کی صورت مسخ ہو گئی تھی، ہم ان پردوں کو ہٹا کر اور صحیح اسلام کی صورت پوری دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ ہے اصل تصور پاکستان، جہاں ہمارا رخ ہی نہیں ہے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اور یہ کہ کبھی بھولی ہوئی منزل میں یاد آتی ہے راہی کو، مجھے یقین ہے یاد آئے گی، جاگیں گے لوگ، ہوش میں آئیں گے، کام کریں گے. سہرائے تیہ میں بھٹک رہے ہیں، لیکن یہ قافلہ کبھی اپنی منزل کا سراغ پائے گا، جلد یا بدیر یہ میں نہیں جانتا. ان ادری یا قریب و بعید ما توعدون، میرے پاس تو وہ نصوص ہیں کہ اس کے بعد مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں. بہرحال ہوا کیا ہے، ایک تو جاگیرداریاں، یہ سب دور ملوکیت کی وہ نیسسری چیزیں، یہ تو اس کا یوں سمجھیے کہ نیسسری ایول ہے ملوکیت کا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک دفعہ جو ان کے زمانے تک جاگیریں دی گئی تھی وہ تو سب ختم کر دی، لیکن پھر جو آیا معاملہ تو پھر تو سیلاب آیا جاگیروں کا. نمبر دو، مزارعت کے جواز کا فتویٰ بھی دیا گیا. دیکھیے میں آپ کو بتا چکا ہوں امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام مطلق ہے، لیکن قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی اور امام محمد میرے نزدیک یہ جس کو آج ہم کہتے ہیں رول آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت. کل میں نے مثال دی تھی نا، جب مارشل لا آ جاتا ہے تو کیا کرے گی عدالت؟ کل میں نے قول سنایا تھا نا آپ کو جسٹس کیانی کا، مس فارچونز نیور کم الون بٹ دس ٹائم دے ہیو کم ان بٹالینز. تو کیا کریں گے؟ جج سارے جج بھی مل جائے، سارے ہائی کورٹ، سارے سپریم کورٹ، وہ بھی ایک بٹالین کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیسے دفاع کریں اس مارشل لا؟ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، کوئی شرط لگا دی جی 90 دن میں چلے جائیے گا، وہ 90 دن 9000 دن بن جائے، کیا کر لیں گے؟ یہی ہوگا نا. جب ملوکیت اسٹیبلش ہو گئی، دیکھیے امام ابو حنیفہ نے عہدہ قبول نہیں کیا، مارے کھائیں، جیل میں گئے، عہدہ قبول نہیں کیا. میں ہرگز قاضی ابو یوسف کی نیت پر کوئی حملہ نہیں کرتا، معاذ اللہ، لیکن انہوں نے مصلحت سمجھی، اپنی مصلحت یا امت کی مصلحت یا حالات کا تقاضا، لیکن فرق ہو گیا ان کے طرز عمل میں، عہدہ قبول کر لیا، چیف جسٹس بن گئے. طرز عمل تو مختلف ہو گیا نا. اب وہ چیف جسٹس کی حیثیت سے جو نیسیسٹی، جو ایون آ چکا ہے، کیا کریں اس کا؟ جیسے 90 دن کی شرط لگائی گئی، ایسے انہوں نے کہا یہ شرطیں ہونی چاہیے، بیج بھی ہونا چاہیے زمیندار کا، فلاں چیز بھی زمین، تاکہ کچھ تو اس کا بھی بیڑا غرق ہونا اگر فصل ختم ہو تو، سارا جو ہے کاشتکار ہی کے اوپر تو تاوان نہ آ جائے. یہی کر سکتے تھے اور کیا کرتے. اس طریقے سے ایک جبری کیفیت کے اندر جب آ گئی ملوکیت، حضرت حسین راستہ نہیں روک سکے رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن زبیر نہیں روک سکے رضی اللہ تعالی عنہما، تو اب یہ کیسے ہوا؟ تو آ گئی ہوئے متغلب، جو میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا، متغلب کی حکومت بھی بہرحال اس کی بھی اطاعت کی جا سکتی ہے، کیا کریں گے؟ ورنہ فرض کر دیا جائے کہ ہر جو متغلب کے خلاف بغاوت میں کھڑا ہونا لازم ہے آپ کے لیے، وہ کیسے گاڑی چلے گی؟ اسی میں ایک اور ہوئی ہے بڑی ہی، دیکھیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں، زمین کا سود اور پیسے کا سود، مزارعت میرے نزدیک زمین کا سود ہے. حضور کی حدیث موجود ہے، اگر اس کی تعویل کی گئی ہے، ظاہر بات ہے حضرت رافع ابن خدیج کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے دیکھا کہ ایک کھیت میں کام کر رہے ہیں، وہ تھے مہاجر. آپ حیران ہوئے، یہ کس کا کھیت ہے؟ کہ تمہارے پاس زمین کہاں سے آ گئی؟ عرض کیا زمین فلاں انصاری کی ہے، میں اس میں محنت کر رہا ہوں تو فصل ہمارے درمیان تقسیم ہو جائے گی. فرمایا قد اربیتما، تم نے سودی معاملہ کیا ہے، رد الارض الی اہلھا، لوٹا دو زمین اس کو جس کی ہے، جو کوئی تم نے خرچ کیا اب تک وہ اس سے وصول کر. تعویل یہ ہے کہ وہ اصل میں خاص قسم کی مزارعت تھی، کہ تقسیم اس طرح ہوتی تھی کہ جو اریگیشن چینلز ہیں، جو نالیوں کے ساتھ ساتھ جو بھی فصل ہوگی وہ تو صاحب زمین کی، جو ذرا فاصلے پر ہوگی وہ ہوگی کاشتکار کی، مزارے کی. تو اس کے لیے اس کو خالص کر لیا گیا، ورنہ الفاظ میں کوئی بات نہیں ہے، الفاظ عام. بہرحال میں نے جو اپنی رائے ہے آپ کے سامنے رکھ دی. ہم نے کتاب چھاپی ہے مولانا محمد تحسین صاحب کی، موجودہ نظام زمینداری اور اسلام، دلائل کے ساتھ بات کی انہوں نے. اور میں نے بہت سے علماء کو، جبکہ ابھی کتابی شکل میں اسے شائع نہیں کیا تھا، صرف یہ ہمارے ہاں شاید حکمت قرآن میں یا میثاق میں بلکہ شائع ہوئی تھی، کچھ علماء نے اس پر بڑی شدید تنقیدیں کی، غلط ہے یہ. میں نے فوٹو سٹیٹ کاپیز پہنچا دی پورے مقالے کی، کہ اس پر تنقید لکھی ہے، میں شائع کروں گا. تنقید کسی نے نہیں لکھی، ان کے دلائل کا جواب کسی نے نہیں دیا. بہرحال ایک تو یہ راستہ، دوسرا سود جو آیا ہے ہمارے ہاں وہ تو اتنے سٹل انداز میں آیا ہے، آج بھی یہ بحث ہمارے ہاں چل رہی ہے، ہم نے اس کو بھی اوپن کیا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ مسائل کے اوپر گفتگو تو شروع ہونا، بیع مؤجل اور بیع مرابحہ. بیع مؤجل یہ ہے کہ یہ شے نقد پہ خریدتے ہو تو 100 روپے کی، ایک سال کے ادھار پر لیتے ہو تو 120 کی. اس کو جواز کا فتویٰ دیا گیا، عقلاً استدلالاً منطق کے اعتبار سے اس میں اور سود میں فرق کیا ہے؟ استثناء ایک بات میں ہو سکتا ہے، ایک شے نقد کی ملی نہیں رہی، یا کوئی شے ایسی ہے جس کی کوئی نقد کی اور ادھار کی قیمت کا فرق نہیں ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ کسی کا معاملہ ہوا ہے کہ ایک سال بعد میں پیسے دوں گا، جو بھی قیمت معین ہو گئی ہے، اس کے بعد ہمارے فقہا بھی مانتے ہیں کہ بعد میں اگر وہ وقت معین پر نہیں دے سکا پیسے، اور پھر اگر مہلت زیادہ ہوگی تو اس کا پھر کوئی آپ مزید قیمت بڑھا نہیں سکتے، وہ سود ہو جائے گا. لیکن آپ یہ سوچئے کہ وہ چیزیں کہ جو نقد بھی مل رہی ہیں بازار میں، وہی شے آپ قرض پر لیتے ہیں، قسطوں پر لیتے ہیں، اس میں قیمت کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ اضافہ سود نہیں تو اور ہے کیا پھر؟ اور اس پر کسی کا کوئی معین فتویٰ نہیں، ایک عبارت کہیں سے نکلی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس کا رواج ہے؟ یہیں سے لے کر یہ پورے کے پورے ہمارے ہاں یہ سارا قسطوں کا کاروبار جو ہو رہا ہے، اور اسی کے حوالے سے ضیاء الحق صاحب نے سود کو مشرف بہ اسلام کیا ہے، یہ سارا پی ایل ایس، یہ سارا جو ہے پروفٹ لاس، یہ سارے معاملات جو ہے اسی قسم کی دلیلوں سے، پورا سود کا نظام، ہر بینکر کہتا ہے سود ہے، لیکن یہ کہ یہ جو بھی فقی اس کے اندر ہیلے ہیں اس کے حوالے سے اس کے جواز کا فتویٰ. اسی طرح بیع مرابہ، بیع مرابہ اصل میں کیا شے تھی؟ بھائی مجھے کوئی چیز خریدنی ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ بازار جا سکوں، میں کسی سے کہتا ہوں کہ آپ جائیے خرید لائیے، میں اتنا آپ کو اس پر نفع دے دوں گا، اگر آپ 100 روپے کی لے کر آئے تو میں آپ کو 10 روپے مزید دے دوں گا. یہ اصل میں اس محنت کی قیمت ہے اور بالکل جائز ہے، ایک طرح کی وکالت ہے، آن مائی بہاف آپ نے یہ خریداری کی ہے، محنت کی ہے، لیکن پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ اس سے اتنے اضافے کے ساتھ میں دے دوں گا آپ سے. لیکن اسی کو بنیاد بنا کر یہ سارے جو چل رہے ہیں اس وقت، یہ ساری بینکنگ کو جو بھی نام نہاد اسلامی بنایا گیا ہے، وہ سب قسم کی نہیں کہ وہ بڑی ہے، حقیقت میں سب سود. تو اصل میں نے اقبال کا اس لیے حوالہ دیا تھا کہ بڑی گہری حقیقت ہے یہ. دور ملوکیت جب آیا ہے تو دور ملوکیت کے کچھ تقاضے تھے، اسی لیے ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے کہلوایا ابلیس سے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. یہ ہے اصل میں وہ چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس طرح رفتہ رفتہ یہ دور ملوکیت کے اندر یہ چیزیں ہمارے ہاں شامل ہوئی، اور آج ہم نے ان کو ایسا سمجھ لیا ہے کہ گویا کہ کل دین یہی ہے، جبکہ ضرورت ہے کہ پلٹیں کتاب و سنت کے اصل بنیادی اہداف کیا ہیں، مصالح مرسلہ کیا ہیں، عوام کی بہبود کے تقاضے کیا ہیں، آج عدل اور قسط کے تقاضے کیا ہوں گے. اس لیے کہ شریعت کا تو نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ عدل و قسط کا نظام قائم ہو. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری، یہ سب کچھ ہم نے کس لیے کیا؟ کہ لوگ عدل پر، قسط پر قائم. وہی اگر نہیں ہوتا، ہیز اور ہیز ناٹس ہیں، مترفین اور محرومین ہیں، مستضعفین اور مستکبرین کی تقسیم چل رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ شریعت کا جو اصل مقصد ہے وہ تو حاصل نہیں ہو رہا. آخری چیز عرض کر رہا ہوں اور یہ چند منٹوں کی بات ہے، آخری چیز کس موضوع پر، دوسرا موضوع باقی ہے ابھی. موجودہ سرمایہ دارانہ نظام جو مغربی ہے اس میں بھی ایک شے موجود ہے، اسلام نے اس کو اس سے کہیں بہتر شکل میں عطا فرمایا. میں نے کہا تھا نا موجودہ مغربی سرمایہ دارانہ معیشت سے تین چیزیں نکال لیجئے، ربا نکال لیجئے، جوا نکال لیجئے، اور یہ جاگیرداری اور ایبسنٹی لینڈ لارڈزم نکال لیجئے. یہ ہو گئی اسلامی معیشت، نظام خلافت کا معاشی نظام. ایک شے ہے جو موجودہ مغربی معیشت میں بھی ہے، اس کو ریپلیس کیجئے اس شے سے جو اللہ نے دیے. مغربی معیشت میں کیا ہے؟ ان ایمپلائمنٹ الاؤنس، یورپ میں ہے کہ نہیں؟ ویلفیئر امریکہ میں ہے. اینڈ گیو دی ڈیول از ڈیو، یہ ویلفیئر ہائیسٹ لیول پر ہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں، جہاں جو بلینئر ہے اس کا بچہ جس اسکول میں پڑھتا ہے اسی اسکول میں اس شخص کا بچہ بھی پڑھے گا کہ جو ویلفیئر پر گزارا کر رہا ہے. بلینئر کا علاج جس ہسپتال میں ہوگا اور جس سطح پر ہوگا اسی سطح پر وہی علاج ویلفیئر کے اوپر گزارا کرنے والے کا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. کہ ہاں، جو آخری بلندی ہو سکتی ہے ویلفیئر اسٹیٹ کی وہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، ناروے، سویڈن اور ڈنمارک. برطانیہ تو کہیں آس پاس بھی نہیں، امریکہ تو بہت دور ہے، بدبخت بہت دور، وہاں تو ویلفیئر کا لیول کچھ ہے ہی نہیں، ننگی سرمایہ داری. اسلام نے یہی شے دی ہے، اس کو ٹیکنیکل فارم میں کہتے ہیں انٹرنل مینجمنٹ آف کیپیٹلزم. ظاہر بات ہے کیپیٹلزم کے اندر جب اوپن کمپٹیشن ہے، کچھ لوگ آگے چلے جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے، تو کوئی فیڈ بیک ہونا چاہیے نا، گیپ زیادہ نہ ہو جائے، اس میں جو خلیج ہے زیادہ نہ ہو جائے. زیادہ ہو جائے گی تو بات سمجھ میں آتی ہے، بھوکے جو ہے وہ پیٹ بھرو کے پیٹ چاک کریں گے جا کر. لہذا انہیں کچھ نہ کچھ کھلا پلا کے، کچھ نہ کچھ تو انہیں سبسسٹنس الاؤنس دو نا. یہ جو ہے یہ کیپیٹلزم کی ناگزیر ضرورت ہے. اسلام نے اسی مقصد کو زکات کے ذریعے سے پورا کیا، اسے عبادت کا درجہ دیا. زکات ٹیکس نہیں ہے، وہاں ٹیکس ہے، اور ٹیکس ایویژن از اے رول. ٹیکس سے بچنا یہ تو گویا کہ ہر شخص کا حق ہے، اس کے لیے وہ قانونی طریقے اختیار کرے، اس کے لیے بڑی بڑی فرمیں ہوتی ہیں جو بڑی بڑی بھاری فیسیں لے کر اور لوگوں کو راستے بتاتی ہیں، ایسے کرو ایسے کرو، بائی پاس کرو تو تم ٹیکس سے بچ جاؤ گے. زکات عبادت ہے، کوئی مسلمان اس کو اوائڈ نہیں کرے گا. لیکن زکات اصل میں ہے کیا؟ تو خذ من اغنیائہم ترد الی فقرائہم، ان کے اغنیا سے لی جائے گی، فقراء کو دے دی جائے گی. لیکن غنی کے مراد یہ نہیں ہے کہ بلینئر ہو یا بلینئر ہو تو غنی ہے، اور فقیر کے معنی یہ نہیں ہے کہ بھوکا ہو فاقہ آ رہا ہو تو فقیر ہے. ایک لائن آربیٹریری نہیں، بڑی پختہ لائن کھینچ دی گئی. 7 تولے سونا آپ کے پاس ہے؟ ہے، ڈونرز میں ہو گئے، جائیے آپ غنی ہیں. نہیں ہے، ریسیپینٹس میں ہے، آپ فصیل ہو رہی ہے. 52 تولے چاندی ہے؟ ڈونرز میں. نہیں ہے، ریسیپینٹس میں. ان سے لیا جائے گا، ان کو دیا جائے گا. لیکن یہ کہ دو باتیں میں اس میں عرض کر دوں، ایک تو یہ کہ جو ظلم اس پر کیا ہے ضیاء الحق صاحب نے، زکات آرڈیننس اور زکات کا نظام خالص اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، جس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ایک آرگنائزڈ بیگری، بھیک کا نظام ہے. زکات کا اصل نظام کیا ہے؟ کفالت عامہ، ان کی تمام بنیادی ضروریات کی گارنٹی کرنی پڑے گی نظام خلافت کو. یہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ جو کبھی لگا تھا، یہ غیر اسلامی نہیں تھا، یہ دوسری بات ہے. جنہوں نے نعرہ لگایا وہ جاگیردار تھے، انہوں نے ایک مقصد کے لیے وقتی طور پر اس کو استعمال کیا ہے، ان کی نیتیں وہ نہیں تھیں، ورنہ کچھ کرتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کیا ہے ضیاء الحق صاحب نے وہ اس سے بھی بدتر ہے. زکات کو بدنام کیا کہ فکس جو ڈپازٹس ہیں ان کے اندر سے سود کا ایک حصہ لے کر اسے زکات کا نام دے دیا، اور اصل زکات نافذ ہی نہیں کی. اصل زکات ہے کیا؟ تمام اموال تجارت کے اوپر زکات ہے 2.5%. 5 لاکھ کا مال پڑا ہے آپ کی دکان میں، 2.5% دیجیے. انکم سے کوئی بحث نہیں، ہو سکتا ہے پچھلے سال 6 لاکھ کا مال تھا، 1 لاکھ آپ کو خسارہ ہوا ہے، اس سال 5 لاکھ ہے، تب بھی دینا ہے. 4 لاکھ ہو تب بھی دینا ہے، جب تک آپ نصاب سے اوپر ہیں دینا ہی دینا ہے. نصاب سے نیچے ہو جائیں گے تو لینے والوں میں شریک ہو جائیں گے. 2.5% گودام میں مال ہے، آپ کی دکان میں مال ہے، کارخانہ ہے، اس کی صرف زمین، مشینری، ٹولز، عمارت، یہ ایگزمپٹ ہوگی. باقی جو سرمایہ چل رہا ہے، جو خام مال پڑا ہے کتنے کروڑ کا ہے، جو فنش پروڈکٹ ہے وہ کتنے کروڑ کی ہے، جمع کیجئے، 2.5% دیجئے. اس سے وہ نظام بن سکتا ہے جو اسکینڈینیوین سوشلزم کے لیول کا ویلفیئر آپ دے سکتے ہیں. اور یہ ویلفیئر اگر ہو جائے گی تو یہ تو گردشی میں سرمایہ آئے گا نا. غریبوں کی پرچیزنگ پاور اگر بڑھے گی تو کاروبار میں تیزی آئے گی، اس کی جو برکات ہے وہ پھر لوٹ کر پورے معاشرے میں پھیل جائیں گے. اس حوالے سے یو ڈونٹ اسٹینڈ ٹو لوز. پورے معاشرے میں خوشحالی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ بھی اسی کا ایک جز ہے، آپ کو بھی اس کا فیڈ بیک مل جائے گا انڈائریکٹلی. لیکن آخری بات اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ مال کی بھی 2 قسمیں ہیں، جیسے زمین کی 2 قسمیں ہیں، اموال باطنہ، اموال ظاہرہ. اس لیے کہ یہ واقعہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کبھی کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ اپنی زکات لے کر پھرتے تھے اور قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں تو زکات جو ہے وہ بیت المال لیتا تھا، تو یہ لے کر پھرنا کیا معنی دار تھا؟ اس لیے کہ بنیادی ضروریات کی کفالت جو ہے ریاست کے ذمے ہے نا. حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ کتا بھی بھوکا مر گیا اگر دجلہ و فرات کے کنارے تو عمر ذمہ دار ہوگا قیامت کے دن. کہاں انسان، یہ تو کتے کی بات ہو رہی. روٹی کپڑا اور مکان کی بنیادی ضروریات ہر انسان کی کفالت عامہ کے اصول کے تحت نظام خلافت کے ذمے ہے. اس کے لیے زکات لے گا، وہ جبرن لے گا. لیکن کس قدر عمدہ تقسیم ہے شریعت کے اندر جو حکمتیں ہیں. اموال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اموال ظاہرہ، دکان میں مال پڑا ہے ظاہر ہے، کسی کی جیب میں چھپا ہوا تو نہیں ہے، تکیے میں سیا ہوا تو نہیں ہے، یہ اموال ظاہرہ ہے. گلہ ہے، اونٹوں کا ہے، یہ بھیڑوں کا ہے، بکریوں کا ہے، میدان میں ہے، وادی میں ہے، جاؤ گنتی کر لو. کارخانہ ہے، اتنا مال پڑا ہوا ہے، اتنا دھاگا ہے، اتنا کپڑا تیار ہے، یا اتنی روئی ہے، اتنا دھاگا ہے، کر لیجیے تیار. اس کی زکات ریاست نظام خلافت جبرن لے گا، پائی پائی کا حساب کر کے لے گا. جس میں حضرت ابو بکر کا وہ مقام میں عرض کر چکا ہوں کہ فرمایا تھا کہ اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ، اونٹ باندھنے کی رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں جنگ کروں گا. کہاں اونٹ کی قیمت، کہاں اس رسی کی قیمت. لیکن اتنی ترمیم بھی گوارا نہیں ہے. ایبدل الدین وانا حی، کیا دین کو تبدیل کر دیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ تو وہ تو جبرن لیا جائے گا. البتہ اموال باطنہ ہے، کوئی زیور ہے، کوئی نقدی آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے کسی آڑے وقت کے لیے، کیونکہ ہمارا اتنا توکل اللہ پر نہیں ہے کہ کل وہ دے گا ہمیں کچھ. ہر آدمی اپنی جو بھی ایمانی کمزوری ہے اس کے تحت کچھ نہ کچھ رکھتا ہے کسی آڑے وقت کے لیے. یہ گھروں میں ہے، اس کی تلاشیاں نہیں دی جائیں گی. اس کو اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنے طور پر دیں، جبرن نہیں لی جائے گی. آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، آپ دیجئے، چاہے تو ریاست کو دے دیجئے، چاہے اپنے طور پر دے دیجئے. یہ ہے اموال باطنہ، جس کی زکات لے کر اس وقت لوگ گھومتے تھے، لیکن یہ کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں تھا. اس زکات کے ضمن میں اب آخری بات ہے، واقعی آخری بات. اسکینڈینیوین سوشلزم اور اسکینڈینیوین جو ویلفیئر ہے، میں یہ یقین کے ساتھ جانتا ہوں، بلکہ اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں، وہاں کے لوگ اب اس کی گواہی دے رہے ہیں. میں نے یہ کئی سال پہلے بھی بات کہی تھی کہ یہ لیول آف ویلفیئر برقرار نہیں رکھا جا سکتا. میرے نزدیک اسلام میں رکھا جا سکتا ہے، وہاں نہیں رکھا جا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام نے اصل میں دو طرفہ معاملہ کیا ہے. زکات دینے والے پر زکات دینا فرض ہے، لیکن لینے والے سے کہا ہے یہ تمہاری غیرت کی نفی ہے کہ تم زکات لو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو. جو کچھ تمہارے پاس تھا، کوئی شخص آیا ہے صدقے کے لیے، خیرات کے لیے، حضور نے فرمایا کچھ ہے؟ ہاں کوئی چادر ہے، کوئی یہ ہے، فلاں ہے، لے آؤ. آکشن کیا، جو پیسے ملے اس سے کہا جاؤ جا کر ایک کلہاڑی کا جو پھل ہوتا ہے وہ خرید لاؤ. خرید لایا، دستہ اپنے دستے مبارک سے اس میں ڈالا. میں جاؤ لکڑیاں کاٹ کر لاؤ جنگل سے اور بیچو، اپنی محنت سے کما کر کھانا اور اپنا بال بچوں کا پیٹ پالنا کہیں بہتر ہے اس سے کہ تم خیرات کھاؤ. اور صدقہ اور خیرات کو کہا ہے اوساخ الناس، یہ لوگوں کا بیل کچیل ہے. اس لیے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ایگزمپٹ کر دیا، نہ زکات نہ صدقات، تاکہ مسلمانوں میں، اور پھر کتنی ترغیب ہے، قسم القاسم حبیب اللہ، اور سب سے زیادہ پاک کمائی ہاتھ کی کمائی، دستکار، دست ہاتھ سے محنت کرنے والا. اس کو امریکہ میں ہینڈی مین کہتے ہیں. جو بھی کام کرنے والے ہیں، وہ بڑائی ہوں، درزی ہوں، یا کوئی پلمبر ہو، سب ہینڈی مین کہلاتے ہیں. باقی وہ اپنے جسم کی محنت سے اور ہاتھ کی محنت سے کھاتے ہیں، اس سے بہتر کھانا کوئی نہیں. حضور نے فرمایا حضرت داؤد اپنے ہاتھ کی محنت سے کھاتے تھے. وہ بادشاہ اس معنی میں نہیں تھے کہ وہ خزانہ اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہوں، محنت سے زرے بنا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، پیٹ اپنا بال رہے ہیں. بہرحال یہ ہے اسلام کا نظام خلافت کے تحت، یہ ہے نظام معاشی اور اقتصادی. آخری بحث ہے معاشرتی نظام، کہ چاہے ہم اسلام کے معاشرتی احکام پر خود عمل پیرا نہ ہوں، جانتا ہر مسلمان ہے کہ اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے، یہ چیز کو چھپی ہوئی نہیں. ہر مسلمان جانتا ہے اسلام میں پردہ ہے، ستر ہے، حجاب ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، چاہے اس پر عمل پیرا نہ ہو. یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، ان میں بڑے اجتہاد کی بھی ضرورت تھی، بڑے مسائل نئے بھی تھے، خاص طور پر سیاسی اور دستوری ڈھانچہ جو ہے اس میں تو بہت زیادہ اجتہاد کی ضرورت ہے، معاشیات میں اتنا معاملہ نہیں ہے. لیکن معاشرتی سطح پر تو سرے سے نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو اجتماعی نظام ہے اس کی پہلی منزل ہے نظام عائلی. اسی کو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں تدبیر منزل، گھر کا نظام، فیملی کا نظام. پھر اس کے بعد معاشرت، بڑی بہت سی فیملیز مل کر معاشرہ بناتی ہیں. پھر اس میں اقتصادیات کا معاملہ آتا ہے، ٹاپ پر جا کر سیاست کا معاملہ ہے. تو اس اعتبار سے چونکہ چیزیں سامنے کی ہیں، جلدی سے گنوا دوں گا، بات پوری ہو جائے گی. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں پیدائشی طور پر تمام انسانوں کی کامل مساوات ہے. پیدائشی طور پر کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ جنس کی بنیاد پر. عورت گھٹیا نہیں ہے مرد سے. قرآن جو کہتا ہے بعضکم من بعض، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے بھی، اونچا نیچا کہاں سے ہو جائے گا؟ یہ بات کہنے میں جتنی سمپل اور سادہ ہے، ذہنیتیں جو بس ہوئی بھی ہیں ہندوؤں کے ہاں، ہم گالیاں دے دیتے ہیں کہ برہمن اور شدر کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں سید کا اور مسلی کا وہی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام کا پہلا اصول، اصول کامل انسانی مساوات سماجی سطح پر، جو بھی فرق ہوگا وہ ایکوائرڈ کریکٹرز میں ہوگا، کسی نے علم زیادہ حاصل کر لیا، کسی کا تقوی زیادہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کسب کرتے ہیں اپنی محنت سے، جو چیزیں گیون ہیں آپ کے لیے، جو رنگت آپ لے کر آئے ہیں، جو ناک نقشہ آپ کا ہے، جس نسل میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو جنس آپ کی بنا دی ہے مرد یا عورت، اس میں آپ کا کیا اختیار ہے؟ جن چیزوں میں آپ کا اختیار نہیں، اس میں کوئی اونچ نہیں کوئی نیچ نہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس میں دو استثناءات ہیں اب جو میں بیان کر دیتا ہوں. دستوری اور قانونی سطح پر ایک فرق ہو جائے گا مسلم اور غیر مسلم. انتظامی معاملہ ہے، ہم ایک نظام چلانا ہے، اس میں بھی افضلیت اور مفضولیت کبھی ذہن میں نہ رکھیے گا. کبھی یہ نہ سمجھیے کہ میں مسلمان ہوں افضل ہوں اس کافر سے، ختم نہیں. کیوں کہ کچھ معلوم نہیں اس کا کل کیا معاملہ ہو اور میرا کل کیا معاملہ ہو، میرا پاؤں کہیں پھسلے اور میں کس گمراہی کے اندر، کس غار کے اندر جا گروں، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا دروازہ اس کے لیے کھول دے. تو اصل اعتبار تو ہوگا خاتمے کا، خاتمہ بالخیر ہے تو افضلیت ہوگی. پھر یہ کہ یہ فرق امپیسیبل نہیں ہے، انسرماؤنٹیبل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تقسیم تو مستقل ہے، کالے اور گورے کی تقسیم تو مستقل ہے، کالا گورا نہیں ہو سکتا، گورا کالا نہیں ہو سکتا، برہمن اور شودر کی تقسیم. لیکن مسلم غیر مسلم، ابھی کلمہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فرق ختم ہو گیا. اچھا دوسری تقسیم کیا ہے؟ اونچ اور نیچ ایک ہے اور وہ ماننی پڑے گی، وہ ہے انتظامی اعتبار سے. شرف انسانیت میں انسان برابر ہے، لیکن ایک افسر ایک ماتحت ہے، تو افسری اور ماتحتی کا تو فرق رہے گا. ایک امپلائر ایک امپلائی ہے، فرق رہے گا. لیکن یہ انتظامی ہے، شرف انسانیت، ہیومن آنر اینڈ ڈگنیٹی، دیٹ از شیئرڈ بائی بوتھ، بالکل برابر، ایکول. اور اسی پر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہی انتظامی فرق ہے مرد اور عورت کے درمیان. مرد اور عورت ہر اعتبار سے مساوی ہیں، شرف انسانیت میں مساوی، اخلاقی میدان دونوں کے لیے کھلا پڑا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے غالباً، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، سارے اوصاف جتنے بھی ہیں عالیہ وہ جمع کر دیے گئے، مرد بھی عورت بھی، مرد بھی عورت بھی، مرد بھی عورت بھی، کوئی فرق نہیں. اخلاقی سطح پہ کوئی فرق نہیں، شرف انسانیت میں کوئی فرق نہیں. کیا پتا کتنے کروڑوں اربوں انسان جو ہے رش کریں گے حضرت خدیجہ کے مقام پر، ارب ہاں ارب انسان ہوں گے جو رش کریں گے. اس اعتبار سے اخلاقی، دینی، روحانی، شرف انسانیت، ان میں مساوی. البتہ جب ایک مرد اور ایک عورت شوہر اور بیوی بن گئے، اب برابر نہیں ہے. یہ ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، فیملی کا انسٹیٹیوشن، اس میں ایک ہیڈ ہونا لازم ہے. دو مساوی ہیڈ ہو گئے تو بیڑا غرق ہو گیا. کسی ادارے کے دو ہیڈز نہیں ہو سکتے. اس معنی میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد حاکم ہیں عورتوں پر، انتظامی ادارے کے ہیڈ ہیں، اور نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں. یہ ہے خاندانی ادارے کا نظم، اور اسی حوالے سے سارا ہمارا فقہی نظام ہے. مرد چونکہ ہیڈ آف دی فیملی ہے، وہ شادی کے وقت مہر دیتا ہے. حالانکہ شادی جیسی ضرورت مرد کی ہے، ویسے ہی عورت کی بھی ضرورت ہے. مرد بھی نامکمل ہے عورت کے بغیر، اور عورت بھی نامکمل ہے مرد کے بغیر. دونوں کی یکساں ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت لیتی ہے، اور پھر چونکہ مرد کے ذمے کفالت ہے، وہ بیوی کے نان نفقے کا، سکنا کا ذمہ دار ہے، کفیل ہے. یہی وجہ ہے کہ وراثت میں اس کا حصہ دگنا ہے بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کا. ہر چیز لاجیکل ہے، بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ چولہے بالکل فٹ ہے، منطقی ہے، کہیں کوئی جھول نہیں. علامہ اقبال نے بہت عمدہ بات کی ہے چھٹے لیکچر میں کہ اسلام کے آئلی قوانین پر بعض لوگ جو ہے بڑی سطحی انداز میں غور کرتے ہیں تو اعتراضات کر دیتے ہیں، وہ گہرائی میں اتر کر اس کے بارے میں غور نہیں کرتے. بات مجمل کہی ہے، لیکن یہ کہ بہت عمدہ بات ہے جو کہی ہے، ورنہ گہرائی میں اتریے، اس کی حکمت کو سمجھیے تو ہر چیز معقول نظر آئے گی. اسی لیے مرد کو طلاق کا اختیار دیا، عورت کو نہیں دیا. عورت طلاق لے سکتی ہے، خلع حاصل کر سکتی ہے، طلاق دے دے سکتی، الا یہ کہ شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع ہی پر اس نے شرط کے طور پر اپنے لیے بھی حق کے طلاق بنوا لیا ہو. یہ ہو سکتا ہے، اس سے ایگریمنٹ، سوشل ایگریمنٹ ہے جو جیسے طے ہو جائے. تیسری شے ہے خاندان کے نظام کے استحکام میں، نمبر ایک مرد کی قوامیت، نمبر دو والدین کے حقوق. یہ سیکنڈ ڈائمنشن ہے. ایک مرد ایک عورت سے خاندان شروع ہوا، اب اولاد ہو گئی تو سیکنڈ ڈائمنشن ہو گئی، والدین اور اولاد کا رشتہ قائم ہو گیا، اولاد میں تعدد ہو گیا، کئی بھائی بہنیں، ان میں تیسرا رشتہ اخوت کا قائم ہو گیا. تھری ڈائمنشنل سپیس ہوتی ہے، چوڑائی لمبائی اونچائی، تو ایک گھر کا ادارہ جو ہے اس کی یہ تھری ڈائمنشن ہے. اس میں جتنا مرد اور عورت کے درمیان رشتہ قوی ہوگا اتنا ہی یہ خاندان قوی ہوگا، جتنا اولاد اور والدین کے درمیان رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں کم سے کم چار مقامات تو مجھے مستحضر ہیں، اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے، وہاں تو رسول کا بھی ذکر نہیں. انشکر لی والے والدین، شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے، اس کے سوا کسی کو نہیں پوجو گے، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یہ کس لیے؟ تاکہ اولاد کا اور والدین کا یہ رشتہ مضبوط ہو، والدین اپنے آپ کو پوری طرح مطمئن ہو کر ٹوٹلی انویسٹ کر دیں اپنی اولاد پر، ریزرویشن نہ رکھے کہ بڑھاپے میں میں کہاں سے کھاؤں گا کیا کروں گا. اسے اطمینان ہو کہ بڑھاپے میں جیسے اس وقت، کما ربیانی صغیرا، پروردگار جیسے مجھے انہوں نے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا، اب اس کا بدلہ اسے دینا ہوگا جب وہ بڑا ہے. اما جب لوگ کل کے برا ہوما او کلا ہوما فلا تک اللہ ہوما افن ولا تنہر ہوما وکل ہوما قول کریما وقف اللہ ہوما جناح ذل من الرحما وقل رب ارحم ہوما کما ربیانی صغیرا. اس آیت کو پڑھیے اور یورپ میں جا کر دیکھ لیجئے جو حشر ہوتا ہے بوڑھے والدین کا، جو حسرت، جو محرومی. سال ہر سال گزر جاتے ہیں، کرسمس کا انتظار صرف اس خوشی میں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس موقع پر تو بیٹا یا بیٹی کی شکل نظر آ جائے گی، اور وہ بھی نہیں نظر آتی. ہاں ٹھیک ہے، ٹی وی ہے، یہ ہے، اولڈ ہوم ہے، بیٹھے ہو، کھاؤ پیو، لیکن انسانی جذبات اور عواطف یہ کچھ اور تقاضا ہے. اسی میں دیکھیے خاندان کے ادارے کے استحکام ہی کا ایک تھرڈ ایلیمنٹ ہے. یہ پہلو بہت کم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے. ستر اور حجاب ہمارے معاشرے سے زنا کے سدے باب کے لیے تو سب کو معلوم ہے، آزادانہ اختلاط نہ ہو مردوں اور عورتوں کا تاکہ زنا کا راستہ رک سکے، عصمت، عفت، یہ تو سب کو معلوم ہے. اس کا اہم ترین تعلق جو ہے خاندان کی مضبوطی کے ساتھ ہے. یہ بات میں نے ایک انٹرویو میں کہی تھی، اسے توڑ بروڑ کر شائع کیا گیا ہیرالڈ میں، اور پھر اس کا حوالہ دیا ہے اس نے، وہ اس عورت نے ایک وہ کتاب لکھی ہے امریکن نے، دی کرفیو بریکنگ، بریکنگ آف کرفیو شاید نام ہے اس کا، اس نے پھر فکریں مجھ پر چست کیے ہیں. اصل بات کیا تھی جو میں نے کہی تھی؟ دیکھیے جس معاشرے میں اریانی ہے، بے پردگی، بے حجابی ہے، ہوتا کیا ہے؟ مرد نے کسی کو نامحرم عورت کو دیکھا ہے، اس کے نگاہوں میں کھب گئی، اب اس کے خیالوں میں تو وہی بسی بھی ہوگی نا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیوی پر سے توجہ ہٹ جائے گی. دی بانڈ آف لو بٹوین دی اسپاؤسز، شوہر اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے محبت و الفت تھا وہ کمزور ہوا، وہ کمزور ہوا، خاندان کا ادارہ کمزور ہوا. اسی طرح عورت کا معاملہ ہے. اسلام نے کہا ہے کہ بے حجابی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، تاکہ پوری توجہ جو ہے شوہر کی بیوی پر، بیوی کے شوہر پر. اور سیکس سے بہت امپورٹنٹ موٹیو ہے انسان کا. یہ جدید جو ہمارے لوگ ہیں مغربی تہذیب کے دل دادا، ان کی بڑی خیانت ہے، بے ایمانی ہے علمی، کہ ایک طرف مانتے ہیں کہ فرائیڈ سب سے بڑا ماہر نفسیات ہے، دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا پوٹنٹ جو ہے انسان کے اندر موٹیو وہ سیکس ہے. اور انہوں نے سارا جو ہے بدنام کیا ہوا، یہ مولویوں کو سوائے جنسیات کے اور مولویوں کے لیے یہ سارا مسئلہ ہے. معاذ اللہ، وہاں تو یہ تھا کہ صحابہ کرام کو ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم وعلیہن اجمعین، آخر ان کے بارے میں احکام دیے گئے. ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ جو معاملہ ہے کہ من ورائے حجاب مانگو نبی کی بیویوں سے، حالانکہ امہات المومنین ہیں اور ادھر صحابہ کرام، لیکن یہ کہ کوئی چیز مانگنی ہو ان سے تو من ورائے حجاب مانگو، پردے کے ہونٹ سے مانگو، یہی زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی ان کے دلوں کے لیے. تو حقیقت میں اس کا یہ جو مخلوط معاشرت ہے، اس کی بھی زد وہیں پڑتی ہے، ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں. وہ توجہ جو ہے شوہر اور بیوی کی جو ایک دوسرے پر مرکوز رہنی چاہیے، یہی در حقیقت ان کے درمیان بانڈ آف لو ہے، باہمی اعتماد ہے. اسے بھی اعتماد ہو کہ اس کا کوئی طبیعت ادھر ادھر منتشر نہیں ہے، اسے بھی اعتماد ہو، تو اس سے جو ان کے مابین محبت اور مودت اور الفت ہوگی وہ در حقیقت خاندان کے ادارے کی پختگی اور استحکام پر منتج ہوتی ہے. اس ماحول میں جو اولاد پروان چڑھتی ہے، نہایت صحت مند نفسیات لے کر پروان چڑھے گی. اور اگر وہاں یہ ہے کہ شوہر کو بیوی پر کوئی اعتماد نہیں، بیوی کو شوہر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، جو بھی ان کی کیفیات ہوں گی، پھر اس ماحول میں جو اولاد پروان چڑھتی ہے اس کے اندر بھی منفی نفسیات وجود میں آتی ہے، مثبت اس کے اندر اوصاف کہاں سے پیدا ہو جائے. سب سے آخری بات یہ کہ مخلوط معاشرت کو ختم کر کے زنا کا سد باب، یہ ساری چیزیں سامنے کی ہیں. البتہ آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، اس سے آگے عورت کے لیے بڑی آزادی ہے، ستر ہے، حجاب ہے، کام کرنے پر پابندی نہیں ہے، کاروبار کر سکتی ہے، ارن کر سکتی ہے، بزنس اون کر سکتی ہے، پراپرٹی اون کر سکتی ہے. صرف یہ ہے کہ مخلوط معاشرت نہ ہو، آزادانہ اختلاط نہ ہو، ان پابندیوں کو شریعت نے قائم کیا ہے. باقی اخلاقی تعلیم یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تمہاری اصل توجہ تمہارے گھر پر ہونی چاہیے، یہ تمہارا اصل دائرہ کار ہے، قانونی پابندی نہیں ہے. لہذا ہمارے معاشرے میں اس وقت آپ کے سکول ہے زنانہ علیحدہ مردانہ علیحدہ، کالج ہے زنانہ علیحدہ مردہ، کوئی حرج نہیں، یونیورسٹیاں بھی بنا دیجئے زنانہ علیحدہ مردانہ علیحدہ، وہ ہڈی کیوں پھنسی ہوئی ہے الگ کے اندر جو اترتی نہیں. اسی طریقے سے ہسپتال ہے زنانہ علیحدہ مردانہ علیحدہ، زنانہ میں زنانہ جو ہے مریض ہے، لیڈی ڈاکٹرز ہیں، وہاں نرسوں کا بھی فیمیل نرسز کا معقول معاملہ ہے، مردانہ ہسپتال میں فیمیل نرسز کیوں ہوں؟ وہ ہے فساد کی جڑ، کیا میل نرسز نہیں ہو سکتے؟ جبکہ فوج میں آپ کو معلوم ہے جو فارورڈ میڈیکل یونٹس ہوتے ہیں، کہ جو محاذ جنگ پر جاتے ہیں، وہاں کوئی خاتون نرس نہیں ہوتی، حالانکہ اصل وہاں نرسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کے پیٹ میں جو ہے کچھ آ کر لگا ہے بم کا ٹکڑا، آنتیں باہر پڑی ہیں، تو سب سے زیادہ نرسنگ کی وہاں ضرورت ہے. وہاں تو آپ خواتین نرسوں کو نہیں لے کے جاتے، مرد ہیں. پی آئی اے میں کیا کھانے کی اور ناشتے کی ٹرے مرد پیش نہیں کر سکتا؟ یہ بہت بھاری بھرکم کام ہے عورت ہی کے لیے. میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا کہ یہ ہے تضاد آپ کا، آپ نے بڑا اچھا کام کیا، پی آئی اے کو ڈرائی کر دیا، شراب نہیں سرو ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، دنیا تو کہے گی دقیانوسی ہے، لیکن اللہ کے ہاں آپ نے اجر کمایا. لیکن آپ ذرا یہ سوچئے، اسی پی آئی اے میں یہ جو ہوسٹسز جاتی ہیں، یہ شریعت کے کون سے قاعدے اور ضابطے کے تحت جائز ہے؟ تضاد یہ ہے کہ مسلمان عورت حج پر نہیں جا سکتی جب تک کہ محرم ساتھ نہ ہو، عمرہ کرنے پر پابندی ہے جب تک محرم ساتھ نہ ہو، حالانکہ حج کے لیے عمرے کے لیے ادھیڑ عمر عورت جائے گی، بوڑھی عورت جائے گی. اور یہاں ہماری یہ نوجوان بچیاں، یہ کون ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں. جب حضور تمام امت کے لیے بمنزلہ باپ ہے، وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی ازواج مطہرات پوری امت کی مائیں ہیں، آپ انہیں بھیجتے ہیں اور وہ بغیر کسی محرم کے نہ محرموں کے ساتھ، پورا کرو وہ تو ایک ٹیم ہوتی ہے، 20-20 دن ملک سے باہر، کراچی سے گئے قاہرہ میں اتر گئے، 2-3 دن کے بعد نیکسٹ فلائٹ ہوگی، پھر پیرس جائیں گے، پھر 2-3 دن کے بعد کوئی نیکسٹ فلائٹ ملے گی تو پھر اب امریکہ جائیں گے، پھر وہاں 2-3 دن کے بعد واپسی کی کوئی فلائٹ ہوگی، ہوتے ہوتے 20 دن 3 ہفتے لگ جاتے واپسی میں. بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ جو پابندیاں ہیں، ایک دفعہ طے ہو جائے کہ ہمیں شریعت پر چلنا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں راستہ کوئی نہیں رکتا، کام سب ہوں گے علیحدہ علیحدہ، جدا گانا دائرہ کار، جدا گانا میدان، اس میں آزادانہ اختلاط نہ ہو. یہ آگ اور پانی کا میل، یہ سارے فساد کی جڑ ہے. ایک بات کہی جا سکتی ہے اور کہی جاتی ہے، چونکہ آج معاش کا بھی میدان تھا، گفتگو تھی کہ صاحب آج کی دنیا معاشی دنیا ہے، اس میں اگر آپ 50% جو ہے اپنا آبادی کا جو ہے اسے معاشی دور سے بالکل علیحدہ کر دیں گے، ان کے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی جی این پی میں، تو مقابلہ کیسے کریں گے دنیا کا؟ اس کے جوابات میں نے دیے ہیں، پورے اطمینان کے ساتھ میں کہتا ہوں، ایک دفعہ عزم ہو جائے تو راستے کھلتے چلے جائیں گے. نمبر ایک، آپ کاٹیج انڈسٹری کا اہتمام کیجئے، گھروں پر کام دیجئے، عورتوں کو نکلنے کی ضرورت نہ ہو، خواب خواہ کو میک اپ کریں، لباس بدلیں، آئیں جائیں، اس کو یا گھر میں پہنچائیے کام. نمبر دو، پرائمری ایجوکیشن پوری خواتین کے حوالے کر دی، یہ ٹینڈر ایج ہے، بچے بچیاں ساتھ پڑھ رہے ہوں، تیسری جماعت تک تو میں سمجھتا ہوں، چوتھی جماعت تک خرچ نہیں ہے، اس سے آگے نہیں، بلکہ تیسری ہی تک میں سمجھتا ہوں عافیت ہے آج کے دور میں. اس وقت جو ہے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے کوئی شفقت کی، اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر رکھا ہے یہ مامتا کا جذبہ، اس کے اندر انہیرنٹ ہے، اس سے فائدہ اٹھائے. کسی مرد کو پرائمری لیول کے اوپر کہیں استاد رکھے ہی نہ، تو آپ کے پروڈکشن جو ہے اور جی این پی کے اندر حصہ ہو جائے گا کہ نہیں. ایسے انڈسٹریل یونٹس بنا لیجئے جس میں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، ان کے جو ورکنگ آورز کم رکھیں تاکہ وہ اپنے ہاؤس ہولڈ ہاؤس وائف کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، عزم ہو کہ ہمیں چلنا ہے دین پر تو کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں اگر سارا معاملہ جو ہے وہ مغرب کی نقالی کا ہے تو بات دوسری ہے. بہرحال میں اس پر اکتفا کر رہا ہوں، یہ ہے اسلام کا سماجی اور معاشرتی نظام جس میں ہرگز ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے. دنیا کا ساتھ کیسے دے سکیں گے؟ دنیا کا پورا مقابلہ کریں گے، ان سے آگے بڑھیں گے، لیکن بڑھیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا دامن تھام کر. کل کا پورا دن جو ہے ہمارا اسی بحث کے لیے ہوگا کہ یہ کیسے یہ نظام قائم ہوگا، اور دو حصوں میں ہمیں اسے کرنا ہے، حضور نے کیسے کیا تھا، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ وقت کے دریا میں بہت سا پانی گزرنے کی وجہ سے ہمیں اجتہاد کرنے پڑے ہیں، اسی طریقے سے اس میں بھی کوئی اجتہاد ہے کسی مقام پر. تو ایک تو یہ کہ عزم مصمم لے کے آئیے گا کہ جو بات کھل گئی، واضح ہو گئی، اور دل نے بھی گواہی دے دی کہ بات ٹھیک ہے، اور دماغ نے بھی قبول کر لیا کہ بات ٹھیک ہے، تو پھر اس پر عمل کرنا ہے، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہ یہ سب آپ ذہنی تعیش کے طور پر اور ذہنی عیاشی کے طور پر جو ہے یہ سب چیزیں سن رہے ہیں. عمل کا ارادہ جو ہے وہ اس نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح اجر و ثواب پانے کے. پرسوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 4 دن کے خطبات کل ہو جائیں گے ان پر ہم سوال کی نشست، سوال جواب کی، جو میرا خطبہ جمعہ ہوتا ہے مسجد دار السلام باغ جناح میں، وہ بجائے خطبے کے 11 بجے سے لے کر اور 1 بجے تک یا 12:30 بجے تک جتنا بھی وقت ہوا آپ کے سوالات کے جوابات میں دوں گا. آپ بڑی توجہ کے ساتھ ذہن کو حاضر کر کے سوال لکھیے، معین واضح ہو، پھر اس میں اپنا نام اپنا پتہ بھی دیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ رابطے کی شکل پیدا ہو سکے. کام کرنا ہے ہمیں، تو یہ سب کچھ کسی ذہنی عیاشی کے لیے نہ میں کر رہا ہوں، نہ اللہ کرے کہ آپ میں سے کوئی جو ہے اسے محض ذہنی عیاشی کا ذریعہ بنائے، اصل میں تو مقصود ہے کام، تو اس سے کوئی نتیجے پھر نکلنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، دعا مانگ لیجئے. الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ. کل حمد، کل شکر، کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ھدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اب اس پر استقامت عطا فرما، اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے. اے اللہ ہمیں حق پر استقامت عطا فرما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ ہمیں ہر اس شے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے. جس سے تو راضی ہوتا ہے. اللہم وفقنا ان نقیم نظام الخلافت علی منہاج النبوت فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرا. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما، خلافت علی منہاج النبوت کا نظام پہلے تیرے عطا کردہ اس ملک پاکستان میں ہم قائم کریں، اور پھر یہ نظام یہاں سے کل دنیا کے اندر، کل روئے ارضی پر پھیل جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو بھی قبول فرما، ہماری حقیر سی مسائی کو بھی شرف قبول عطا فرما، تو سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اللهم مطرا مبارکا، اللهم مطرا مبارکا، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما. اے اللہ زمین پیاسی ہے، اے اللہ فصلیں پیاسی ہیں، اے اللہ یہ سارے درخت جو ہیں پیاسے ہیں، اے اللہ ان سب کو سیرابی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم